السلام علیکم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. سورۃ النساء آیت نمبر 148 سے ہم شروع کریں گے. فرمایا، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے. زبان کی حفاظت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. اللہ تعالی نے انسانوں کو قوت گویائی عطا فرمائی. اس کے صحیح یا غلط استعمال سے ہم اپنے لیے خیر یا شر اکٹھا کر سکتے ہیں. برائی پر زبان کھولنے سے روکا جا رہا ہے. کسی میں کوئی جسمانی عیب نظر آ جائے، کوئی اخلاقی عیب نظر آ جائے، تو اس کو انسان زبان پر نہ لائے. جھوٹ، غیبت، تانا، چغلی، فحش باتیں، الزام تراشیاں سب اسی کیٹیگری میں آتی ہیں. تو بدگوئی سمجھیے کہ دو دھاری تلوار کی طرح کام کرتی ہے. بدگوئی کرنے والے کا بھی ذہنی سکون اور اس کے اعمال برباد کر دیتی ہے، اور جس کے خلاف بری باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں اس کا بھی سکون متاثر ہوتا ہے، ڈسٹرب ہوتا ہے. معاشرے کے اندر اخلاقی آلودگی، مورل پولیوشن پھیلتا ہے. سارا معاشرہ ان برائیوں کی لپیٹ میں آ جاتا ہے. اور کلام دراصل انسان کی شخصیت کا عکاس ہوتا ہے، انسان کی پرسنالٹی کو ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے. جیسے خیالات دماغ میں ہوں گے، وہی پھر الفاظ کا روپ دھار کر اور انسان کی زبان پر آئیں گے. ایک استثناء ہے جو بیان کیا، الا من ظلم، الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو. اگر ظلم کیا گیا ہے تو پھر انسان ایسے شخص کے سامنے اس ظلم کا تذکرہ کر سکتا ہے، شکایت کر سکتا ہے جو ظلم کو دور کرنے پر قادر ہو. مثال کے طور پہ کورٹ میں جا کر یا کسی ایسے انسان کے سامنے جس کے پاس اختیار ہے اور وہ دوسرے پر قابو کر کے اور آپ کو مظلومی کی حالت سے نجات دلوا سکے، اس کے سامنے تذکرہ کیا جا سکتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. ان تبدو خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان اللہ کان عفوا قدیرا، لیکن اگر تم ظاہر اور باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، حالانکہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے. معاف کرنے کی ترغیب جو ہے وہ دلائی جا رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاف کر دینا بندے کو اللہ کے نزدیک باعزت بنا دیتا ہے، اور جو اللہ کی خاطر تواضع اور عاجزی اختیار کرے گا اللہ اس کے درجات بلند فرمائے گا. زبان کی حفاظت دراصل نیکیوں کے سرمائے کی حفاظت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے صحابہ سے دریافت فرمایا کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ لوگوں نے کہا، مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو. آپ نے فرمایا، نہیں، مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، حج، زکات، غرض یہ کہ بہت سی نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کی برائی کی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کو تانا دیا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، تو اس شخص کی نیکیاں سب لوگوں میں تقسیم ہو جائیں گی، یہاں تک کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر بھی جو لوگوں کے خلاف اس نے بری بری باتیں کی تھیں وہ باقی رہ جائیں گی، تو لوگوں کے گناہ اب اس کے اعمال نامے میں ڈال دیے جائیں گے. بخاری میں حدیث ہے کہ جو شخص اللہ اور یوم آخر پر یقین رکھتا ہو اسے چاہیے کہ خیر کی بات کرے یا خاموش رہے. ایک اور حدیث ہے کہ انسان کی ہر بات اس کے لیے وبال ہے اور نقصان کی چیز ہے، سوائے اس کے کہ امر بالمعروف کرے یا نہیں انل منکر کرے یا اللہ کا ذکر کرے. تو مومن تو ہر وقت ہر حال میں عبادت ہی کی حالت میں ہوتا ہے. مومن کا کلام بھی عبادت ہو اور مومن کی خاموشی بھی عبادت ہو. اب آگے ایک مضمون آ رہا ہے انتہائی اہم، بہت غور سے سنیے گا، اور اس کو پڑھنے سے پہلے ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ہدایت چاہیے۔ ہم جو یہاں آ رہے ہیں اللہ، ہم تو تیری رضا چاہنے کے لیے آ رہے ہیں، ہم تو دین کو اس طرح سمجھنا چاہتے ہیں اللہ جیسے تو نے چاہا، اور ہمارے تو آنے کا اور سننے کا اور قرآن پڑھنے پڑھانے کا غرض یہ کہ مسلمان ہونے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ ہم جنت تک پہنچ جائیں۔ ابھی دعا بھی ایک آپ کے سامنے پڑی تھی کہ اللہم ارین الحق حقا، اللہ ہمیں حق کا حق ہونا دکھا دے اور ہمیں اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ ہمیں غلط بات کا غلط ہونا دکھا دے اور اس سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اور کہتے ہیں ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے، اور کفر اور ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ سب پکے کافر ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل اور خوار کر دینے والی ہے۔ یہاں پر وحدت ادیان کی جڑ کاٹی جا رہی ہے۔ انسان ہونے کے ناطے ہم جب مختلف مذاہب کا اختلاف دیکھتے ہیں تو ہم کو یہ بات اچھی نہیں لگتی، دل یہ چاہتا ہے، خواہش ہی ابھرتی ہے دل سے کہ سب کی بات ٹھیک ہو، وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہوں، وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہوں، سب اپنے اپنے عقیدے پر عمل کریں۔ لیکن بات یہ ہے کہ دین ہماری خواہشات کا نام نہیں ہے، دین تو ان چیزوں کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیں اپنے رسولوں کے ذریعے سے۔ تو نیک نیتی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے کچھ لوگوں نے یہ چاہا کہ تمام انسانوں کو ایک عقیدے پر جمع کر دیں۔ اس میں رکاوٹ کون سی آئی؟ ایک عقیدے پر جمع کرنے میں جو رکاوٹ آئی وہ انبیاء کا آنا تھا۔ ان کا خیال یہ ہوا کہ الگ الگ انبیاء کی وجہ سے لوگ گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، لہذا حل یہ نکالا کہ اللہ کو مانو اور رسولوں کو نکال کر ایک طرف رکھ دو۔ تو جو اللہ کو مانے، چاہے کسی نام سے مانے، وہ بھگوان کہے، وہ خدا کہے، وہ اہرمن کہے، وہ یزدان کہے، وہ کچھ بھی کہے، آخر وہ اللہ ہی کو تو پکار رہا ہے، تو کوئی حرج نہیں، سب ٹھیک ہے۔ سب ادیان کو سمجھیے کہ ایک بلینڈر میں ڈال کر بلینڈ کرنے کی کوشش، اور اکبر نے جو دین الہی بنایا تھا اس کے پیچھے یہی ذہنیت کار فرما تھی۔ ہم اس کی نیت کے بارے میں بات نہیں کر سکتے، اللہ ہے علیم بذات الصدور، اللہ بہتر جانتا ہے کیا نیت تھی، لیکن نتیجہ جو نکلا ان کی کوششوں کا وہ یہ کہ انہوں نے ایک دین الہی بنا لیا کہ بس مسجد مندر ہکڑو نور، مسجد ہو، مندر ہو، سناگوگ ہو، چرچ ہو، ایک ہی اللہ ہے تو ٹھیک ہے، سب صحیح ہے، سب درست ہے۔ تو صحیح اور غلط عقائد کا فرق ختم کر دیا گیا۔ اللہ کو تو سب مانتے ہیں، مشرک بھی مانتے ہیں، ان کے ہاں ایک سب سے بڑا خدا اوپر ہوتا ہے، ان کی معبودوں کی ہائرارکی کے اندر بیٹھا ہوا، تو وہ بھی ایک اللہ کو بہرحال مانتے ہیں فائنلی۔ اب کیا ہوا کہ جب رسولوں کو نکال دیا تو اپنی اپنی پسند کا، نیکیوں کا معیار سب نے بنا لیا، اس لیے کہ اب پیغام تو نہیں پہنچا، رسول تو پیغام پہنچاتے ہیں اور رسول بتاتے ہیں کہ اللہ تم سے کیا چاہتا ہے، تو رسولوں کو نکال دیا۔ اب کہا کہ جس طرح جی چاہے اللہ کو مانو، جو تمہاری خواہش ہو، اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ اللہ ناچنا اور گانا دیکھ کر خوش ہوتا ہے تو ناچو گاؤ، اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ کسی اور کام سے اللہ خوش ہوتا ہے تو وہ کام کر لو۔ تو اپنی اپنی پسند کا نیکیوں کا معیار بن گیا، اور یہ سمجھنے لگ گئے لوگ کہ جو چیز مجھ کو اچھی لگ رہی ہے وہ اللہ کو بھی اچھی لگ رہی ہے۔ تو پھر بتائیے کہ خواہش پرستی میں اور خدا پرستی میں کیا فرق رہ گیا؟ کوئی فرق نہیں رہ گیا۔ ایک اللہ کو مانتے ہوئے بھی اور قیامت کو مانتے ہوئے بھی کیا انسان کافر ہو سکتا ہے؟ کیا رسولوں کا ماننا ضروری ہے یا نہیں؟ اگر رسولوں کا ماننا ضروری نہیں ہے تو پھر بتائیں شیطان کا کیا قصور تھا؟ اس نے تو کہا، آگے ہم پڑھیں گے کہ رب انذرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب تو مجھ کو مہلت دے اس دن تک جب کہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ کو مانتا ہے، آخرت کو بھی مانتا ہے، ایک جگہ کہے گا فبعزتی کا، اللہ تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، ان سب کو گمراہ کروں گا. کس چیز کا ذکر نہیں ہے؟ اللہ کو مانا، آخرت کو مانا، رسول کا ذکر نہیں ہے. اور پہلی دشمنی جو اس کی ہوئی وہ رسولوں ہی سے ہوئی، اس لیے کہ رسول شریعت لاتے ہیں، شریعت کا وہ دشمن ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس کا. اسی طرح سورہ بقرہ جب شروع ہوئی تھی تو وہاں ہم نے ایک قول پڑھا تھا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور ہم ایمان لائے یوم آخر پر. تو مکمل نہیں ہو گیا کیا ایمان؟ اللہ کو بھی مان رہے ہیں، آخرت کو بھی مان رہے ہیں، کیا خرابی ہے؟ اللہ کا تبصرہ ہے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، نہیں یہ مومن نہیں ہے. کیوں مومن نہیں ہے؟ رسول کو نہیں مانتے. تو یہی بات یہاں پہ فرمائی، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ رسولوں میں تفریق کرتے ہیں اور کچھ اور لوگ ایسے ہیں جو اللہ اور رسول میں تفریق کرتے ہیں. تو جو بعض رسولوں کو مانے اور بعض کو نہ مانے اس کو بھی کافر کہا گیا. اور کتنا زور ہے، اولئک ہم الکافرون حقا، در اصل کافر تو یہی ہیں جو کہیں کہ ہم عیسیٰ تک رسولوں کو مانیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے. یا کوئی شخص یہ کہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو رسول مانتا ہوں لیکن میں عیسیٰ یا موسیٰ علیہ السلام کو رسول نہیں مانتا، اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں. اب اس چیز کو اگر ہم اپنے مسلمانوں پر رکھ کر دیکھیں تو آج اس قسم کی کوششیں ہمیں نظر آتی ہیں اللہ اور رسول میں فرق کرنے کی. پہلے بھی دیکھیے کیا ان کا پرابلم تھا. وہ یہ کہتے تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ اصل ایمان تو ایمان باللہ ہے، بس اللہ کو مان لیا تو ہم مومن ہو گئے. اور رسولوں کی کیا حیثیت ہے؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، بالکل جیسے کوئی ڈاکیہ آ کر خط دے جاتا ہے. ڈاکیہ کا کتنا کام ہے کہ آ کر خط ڈلیور کر دے، پیغام ڈلیور کر دے. اس کے بعد کوئی ہم میں سے ڈاکیے سے نہیں کہتا کہ خط کے اندر کیا لکھا ہے، تم پڑھ کے تو بتاؤ، ہمیں سمجھاؤ. تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے وہ ڈاکیہ ایک پوسٹ مین ہوتا ہے، ڈلیور کر دیتا ہے پیغام، اسی طرح بس رسول تھے، پوسٹ مین کی طرح انہوں نے کام کیا، انہوں نے پیغام پہنچا دیا، انسانوں کو دے دیا. اب انسان جانے اللہ جانے، جس طرح جس کو جو سمجھ آئے وہ قرآن سے دلیل نکال لے. اس کے پیچھے بھی ذہنیت کیا ہے؟ ذہنیت صرف یہ ہے کہ قرآن کو اپنی خواہش کے پیچھے چلانا. ایک دفعہ آپ سنت کو اور حدیث کو مائنس کر کے ایک طرف کر دیں، اللہ اور رسول میں تفریق کر دیں، اس کے بعد قرآن موم کی ناک ہے، جس طرف چاہے اس کو گھما لیجئے، جو جی چاہے آپ کا صلات کا مطلب نکال لیجئے، جو جی چاہے صلات کے احکامات، جو جی چاہے زکات کے احکامات، صوم کا جو مطلب چاہیے لے لیجئے. تو اس طرح تو قرآن اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑتا ہے بہت اچھی طرح. اگر رسول کو صرف نعوذ باللہ ایک پوسٹ مین کا کام انجام دینا تھا اور ان کے اعمال اقوال افعال ہمارے لیے قرآن کو سمجھنے میں مددگار نہ تھے تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کے ذریعے پیغام پہنچا دیتا. کیوں اتنی کھکیڑ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی؟ کیوں آپ نے اپنا خون بھی بہایا اور جنگیں بھی کی اور اپنے اتنے عزیز رشتہ داروں کی لاشیں بھی اٹھائیں اور دفن کی اور آپ روئے بھی اور آپ نے طائف میں پتھر بھی کھائے؟ کیا کرنا تھا؟ کیوں کیوں یہ سب کچھ کیا؟ تو بات یہ ہے کہ آپ کو اس قسم کی بہت سی باتیں معاشرے میں ملیں گی. اگر ہماری نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہے، یقین کریں کہ کوئی ہمیں بھٹکا نہیں سکتا، کسی کے زبان میں اتنی طاقت نہیں کہ بھٹکا دے. ڈیسائیڈنگ فیکٹر انسان کے اندر ہوتا ہے، اندر ہوتا ہے کہ وہ کیا نیت لے کر قرآن پڑھ رہا ہے اور کیوں اسلام پر عمل کرنا چاہتا ہے، کس طرح کرنا چاہتا ہے، الٹیمیٹ اینڈ کیا ہے اس کا. اسی طرح اگر کوئی ہدایت دینا چاہے تو کوئی طاقت نہیں رکھتا کہ مجھے یا آپ کو ہدایت دے دیں جب تک کہ ہم خود نہ چاہیں. کسی کے زبان میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ ہدایت ہمارے دلوں کے اندر انڈیل دے. اگر ہوتی تو انبیاء کی زبان میں ہوتی، اتنی مبارک ان کی زبانیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے بھی قرآن کا پیغام سن کر ابو جہل اور ابو لہب ایمان نہ لائے. تو اصل ڈیسائیڈنگ فیکٹر اپنے اندر ہوتا ہے انسان کے. تو اپنی نیتوں کو بالکل خالص اللہ کے لیے کہ اللہ ہم تیری خاطر آتے ہیں، ہم تیری خاطر مسلمان ہیں، ہم تو تجھ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. تو جتنے مختلف نظریات اور عقائد اور خیالات آپ کو معاشرے میں اس وقت سنائی دے رہے ہیں ان میں سے انشاءاللہ آپ چھان پھٹک کر طیب قول کی طرف پہنچ جائیں گی، فکر مت کیجیے اس بات کی. اب آگے بات کی جا رہی ہے کامیاب کون ہے. والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم، بخلاف اس کے جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو مانے اور ان کے درمیان تفریق نہ کریں. اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفور الرحیم، ہم ضرور ان کو ان کے اجر عطا کریں گے اور اللہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یہ ہے درست عقیدہ. اللہ کو مانو اور تمام رسولوں کو مانو، تفریق مت کرو، اور اللہ کو مانو اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو. رسول کے طریقے سے ہٹ کر چاہے کتنا بھی کوئی عمل کر لے، اللہ قبول نہیں فرمائے گا. اگر یہ عقیدہ جو بیان کیا گیا ان آیات میں اگر یہ کمزور پڑ جائے تو لوگ سمجھنے لگیں گے کہ ہر مذہب ہر عقیدے کی نجات ہو جائے گی. اب اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لانے کی ضرورت ہی نہیں. جب ضرورت ہی نہیں تو نہ قتال کی ضرورت، نہ جہاد کی ضرورت، نہ تبلیغ کی ضرورت، نہ قرآن پڑھنے پڑھانے سننے سنانے کی ضرورت. جہاں پر جو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے، لیو اینڈ لیٹ لیو والا ایٹیٹیوڈ. اب اگر یہی بات ہوتی تو بتائیے کہ پھر صحابہ کرام کی قربانیوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتیں، وہ تو پھر نعوذ باللہ بیکار ہو گئیں. تو اس پر ایمان لانا ضروری ہے. اور ہم پڑھ رہے ہیں کہ کتنی پرزور دعوت دی جا رہی ہے تمام انسانوں کو، چاہے مشرک ہوں چاہے اہل کتاب، کہ اس رسول پر، اس کتاب پر ایمان لاؤ. یسألوک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرا. یہ اہل کتاب آج آپ سے جو مطالبے کر رہے ہیں کہ آپ آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کیجئے، تو اس سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے یہ پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے ہیں. ان سے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں اللہ کو اعلانیہ دکھاؤ. یہ سکیپٹیسزم آپ دیکھیں کہ اب یہ بات کہ پتہ نہیں رسول جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں، پتہ نہیں حدیث محفوظ ہے کہ نہیں. یہ سکیپٹیسزم جب بڑھتا ہے تو اس کے بعد یہاں تک بھی پہنچ جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ قرآن بھی اب اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں. اور یہی سکیپٹیسزم بنی اسرائیل کا مرض تھا. رسول کی بات نہ مانی، کہا کہ نہیں ہم کیسے یقین کر لیں موسیٰ کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہم تو جب تک یقین نہیں کریں گے تمہاری بات پہ جب تک ہم اللہ کو خود سن نہ لیں، اور سننے پر بھی ہم یقین نہیں کریں گے. خالی اللہ کی آواز سننا بھی ہمارے لیے کافی نہیں ہے، ہمیں کیا پتا اللہ بول رہا ہے یا کوئی اور بول رہا ہے. ہم تو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ کو کھلم کھلا اعلانیہ اپنے سامنے آ کر نہ دیکھ لیں بات کرتے ہوئے ہم سے. فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، اسی سرکشی کی وجہ سے یکایک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی، پھر انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا. کیوں یہ سکیپٹیسزم کیوں ہے؟ اس کی روٹ میں چیز کیا ہے؟ اپنی زندگی کو شریعت کی پابندیوں سے آزاد کروانا تاکہ اپنی منمانی کی جا سکے. ٹائٹل کچھ بھی دے دیں اوپر، بہت خوبصورت خوبصورت نام رکھ لیں. جیسے مسلمانوں میں ایک فرقے نے اہل القرآن اپنا نام رکھ لیا، ٹائٹل کتنا پیارا ہے، لیکن اگر اس کا مطلب، اس ٹائٹل کا مطلب رسول کی احادیث اور آپ کی سنت کا نگیشن ہے تو اللہ پہ ٹائٹل سے دھوکا تو نہیں کھاتا، اور نیتیں بھی خوب جانتا ہے کہ اپنے آپ کو شریعت کی پابندیوں سے آزاد کرنے کے لیے تم یہ کرتے ہو. حالانکہ حقیقت ہے جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی، جب انسان شریعت سے لوپ ہول ڈھونڈتا ہے تو ٹھیک ہے نبیوں کی بات نہ مان کر بعض چیزیں زیادہ آسان ہو جاتی ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ کچھ چیزیں انتہائی سخت ہو جاتی ہیں، انتہائی دشوار اور مشکل ہو جاتی ہیں اگر اس کو انبیاء کی تعلیمات کی روشنی میں نہ دیکھا جائے. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك، پھر انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے، اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو صریح فرمان عطا کیا اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے عہد لیا، ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو، ہم نے ان سے کہا کہ سبت کا قانون نہ توڑو، اور اس پر ان سے پختہ عہد لیا. آخر کار ان کے عہد شکنی کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور بہت سے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا اور یہاں تک کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں، حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا اور اسی وجہ سے بہت کم یہ ایمان لاتے ہیں. پھر اپنے کفر میں اتنے بڑھے کہ مریم علیہ السلام پر سخت بہتان لگایا. وقولهم على مريم بهتانا عظيما، مریم علیہ السلام پر یہ بہتان لگایا کہ نعوذ باللہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے وہ بن باپ کے نہیں ہوئی، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نقل کفر کفر نباشت، کفر کو نقل خالی کیا جا رہا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ یوسف نجار، جوزف کارپنٹر، اس سے مریم علیہ السلام کے نعوذ باللہ ناجائز تعلقات تھے اور اس کے نتیجے میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. تو ولد الزنا تک انہوں نے کہہ دیا عیسیٰ علیہ السلام کو. تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی جو پھٹکار ان پر پڑی اس لیے کہ اتنا بڑا انہوں نے الزام لگایا مریم علیہ السلام جیسی بھولی بھالی معصوم خاتون پر. اور آگے وَقَوْلِهِمْ إِنَّ قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں، ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں، محض گمان ہی کی پیروی ہے. وما قتلوه یقینا، انہوں نے مسیح کو یقینا قتل نہیں کیا، بل رفعه الله الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے گا، اور قیامت کے روز وہ ان پر گواہی دے گا. اب یہاں پر ایک بات جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے اس کو آپ سامنے رکھیے اور تاریخ کو سامنے رکھیے، تاریخ کے علاوہ جیو اور کرسچن لٹریچر کو بھی سامنے رکھیے، یہودی، عیسائی اور رومن تاریخ، سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر موت آئی. آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے، بلکہ ان کی قبر تک انہوں نے کشمیر میں بنا دی. آپ دیکھیں کہ جو عیسائیت ہے اس کی ساری بنیاد اس کروسیفکشن کے عقیدے کے اوپر ہے. اگر اس بلیف کو نکال دیا جائے کرسچینٹی میں سے تو کچھ بھی نہیں بچتا. اب یہاں دیکھیں قرآن انتہائی دو ٹوک انداز میں ایبسلیوٹ کنوکشن کے ساتھ انسانوں کی اکثریت کے خلاف بات کر رہا ہے، تاریخ کے خلاف اور انسانوں کی اکثریت کے خلاف، کہ جو تم نے لکھا، جو ریکارڈ کیا، جو کہا، سب غلط. نہ عیسیٰ علیہ السلام قتل ہوئے، نہ صلیب پر چڑھے، یہ تو لوگوں کا گیس ورک ہے. اور الحق جو ہے اللہ، وہ اپنی کتاب میں بتائے گا کہ حق کیا ہے. قرآن یقینی طور پہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا. عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں واپس آنے پر تقریباً 100 احادیث موجود ہیں، یہ تواتر کے درجے کو پہنچتی ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے، اس کا مضمون ہے کہ عیسیٰ ابن مریم ایک عادل حکمران بن کر نازل ہوں گے، وہ دجال اور خنزیر کو قتل کریں گے اور صلیب کو توڑ دیں گے اور جنگ کا خاتمہ کریں گے. مال کی وہ کثرت ہوگی کہ اس کا قبول کرنے والا کوئی نہ رہے گا، اور لوگوں کے لیے ایک سجدہ کرنا دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہوگا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل. غرض ان یہودی بن جانے والوں کے اسی ظالمانہ رویے کی بدولت اور اس بنا پر کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور سود لیتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں، ہم نے بہت سی وہ پاکیزہ چیزیں ان پر حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں. کس طرح سے حرام کر دیں؟ ہو سکتا ہے کہ شریعت ہی میں حرام ہو گئی ہوں، یا حرام محروم کے معنی میں بھی آ سکتا ہے. سود یہودیوں کی آج پہچان ہے، ہمیشہ سے رہی. شائلوک دا جیو کو امورٹلائز کیا ہے جیسے شیکسپیئر نے. جدید سودی بینکاری جو انٹرسٹ بیسڈ بینکنگ سسٹم ہے، یہ یہودیوں ہی کا بنایا ہوا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودی ہیکل سلیمانی میں بیٹھ کر سودی کاروبار کیا کرتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو وہاں سے نکال دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول ملتا ہے بائبل میں، انہوں نے ان کو مخاطب کر کے کہا، یو ہیو میڈ دا ہاؤس آف گاڈ ان اے ڈین آف رابرز، کہ تم نے اللہ کے گھر کو چوروں کا اڈا بنا دیا. اور عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ا گڈ کرسچن نیور ٹیکس انٹرسٹ، اچھا کرسچن کبھی انٹرسٹ نہیں لیتا، سود نہیں لیتا. لیکن رفتہ رفتہ عیسائیوں نے بھی اس کو اپنے لیے حلال کر لیا. سود وہ چیز ہے کہ جو یہودیوں، عیسائیوں، مسلمانوں، سب اہل کتاب کی شریعت میں حرام رہا. پھر یہودیوں نے جو کام وہ پہلے انفرادی طور پہ کیا کرتے تھے اب اس کو انہوں نے بینکنگ سسٹم کی ایک اجتماعی شکل دے دی، اور 1600s کے اندر پھر یہ انٹرسٹ بیسڈ بینکنگ سسٹم وجود میں آیا۔ حدیث میں آتا ہے چار آدمی ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ان کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ آدھی شراب پینے والا، سود کھانے والا، یتیم کمال کھانے والا، اور والدین کا نافرمان۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ سود کا ایک درہم کھانا 36 times بدکاری کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ اس کی وجہ ہم دیکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ غربت اتنی پھیلتی ہے کہ پھر بدکاری اور زنا اور پروسٹیٹیوشن عام ہو جاتا ہے دنیا میں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ سود کے 70 درجے ہیں، ہلکا ترین درجہ اس کا ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اب فرمایا آگے، ان کی ان تمام حرکتوں کی وجہ سے وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، مگر ان میں جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں اور ایماندار ہیں وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی تھی۔ اسی طرح کہ ایمان لانے والے اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے اور اللہ اور روز آخر پر سچا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی۔ ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے آپ سے کر چکے ہیں، اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر آپ سے نہیں کیا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے۔ یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبعوث کرنے کے بعد، یہ بہت اہم نقطہ ہے، دیکھیں کیا کیوں بھیجا؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول حجت بن کر آتے ہیں، کوئی یہ کہہ نہ سکے قیامت کے دن کہ اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تجھ کو واقعی کیا چیز پسند ہے، اگر تو ہمیں اپنی پسند بتاتا تو ہم ضرور عمل کرتے، جو ہمیں سمجھ آیا ہم نے اس کے مطابق تیری عبادت کر لی۔ تو حجت بن کر آتے ہیں۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ بہرحال غالب رہنے والا اور حکیم اور دانا ہے۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے آپ پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہیں، اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کفایت کرتا ہے۔ یہ ساری بات جو یہاں بیان فرمائی گئی، یہ کچھ سوالوں کا جواب ہے۔ اس کے اندر ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال اٹھے کہ آخر رسولوں کے آنے کا فائدہ ہوا کیا، کون سے لوگ ٹھیک ہو گئے، اتنے تو اختلاف ہو گئے لوگوں کے اندر، تو فائدہ کیا ہوا آنے کا؟ تو یہاں وضاحت فرمائی ہے کہ دیکھو، رسولوں کے آنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ زبردستی پکڑ کر ایک ایک کو ہدایت دے دیں، بلکہ رسولوں کے آنے کا مقصد اللہ کے بارے میں بتانا، قیامت کے بارے میں بتانا، جنت دوزخ اور آخرت کی نجات کے بارے میں کیا اعمال کرنے چاہیے وہ بتانے آتے ہیں، اور کوئی شک نہیں کہ اس میں وہ 100% کامیاب ہو گئے۔ قدیم ترین کتابوں میں بھی ان چیزوں کا ہمیں ذکر ملتا ہے، حجت قائم ہو گئی۔ قیامت کے دن کوئی یہ کہہ نہیں سکے گا کہ اللہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کیا عمل کریں، nobody can plead ignorance۔ تو حجت قائم کرنا یہ دراصل مقصد تھا۔ ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں، وہ دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وہ یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں۔ اسی طرح جن لوگوں نے کفر و بغاوت کا طریقہ اختیار کیا اور ظلم و ستم پر اتر آئے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا، اور نہ ان کو کوئی راستہ دکھائے گا سوائے جہنم کے راستے کے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ لوگوں، یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے، ایمان لے آؤ، فآمنوا، ایمان لاؤ، خیر لکم، کتنی بڑی دھمکی ہے، خیر لکم، اسی میں تمہاری بہتری ہے، فَإِن تَكْفُرُوا، اگر انکار کرتے ہو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وكان الله عليما حكيما. اور اگر انکار کرتے ہو تو جان لو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرو، اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو. مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھے کہ اللہ کے ایک رسول تھے اور ایک فرمان تھے جو اللہ نے مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا، اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے. پس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو تین ہیں، باز آ جاؤ، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے. اللہ تو بس ایک معبود ہے، وہ بالا تر ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو. زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں اس کی ملک ہیں، اور ان کی کفالت اور خبرگیری کے لیے بس وہی کافی ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیے جو بات کی جا رہی ہے، ایک تو تثلیث کے عقیدے پر بات کی گئی. ٹرینیٹی کا کنسپٹ، ٹرینیٹی کا عقیدہ ناقابل فہم ہے. تھری ان ون، ون ان تھری، نہ کسی اور کو سمجھ آتا ہے اور نہ اس کے بتانے والوں کو سمجھ میں آتا ہے. اور یہ ٹرینیٹی کا عقیدہ کیسے آیا؟ غلو کی وجہ سے. غلو کسی چیز میں اضافہ کرنے کا نام ہوتا ہے، ایگزیجریشن کا. دین میں جس چیز کا جو مقام ہے، مبالغے کی وجہ سے اس کو اس جگہ سے ہٹا دینا یا بڑھا دینا، چیزوں کے اندر ریشیو پروپورشن نہ رکھنا، غلو کرنا، نوافل کو فرائض کا درجہ دے دینا، عبادات میں غلو کرنا، امر بالمعروف نہیں عن المنکر میں غلو کرنے لگنا، یہ سب چیزیں دین کی شکل کو بگاڑ دیتی ہیں. حدیث میں آتا ہے خیر الاموری اوسطوہا، بہترین معاملہ درمیانی معاملہ ہوتا ہے. اب جب غلو کیا جاتا ہے تو دین کا پرفیکشن خراب ہو جاتا ہے. رسول کے لائے ہوئے دین میں اور لوگوں کے بنائے ہوئے دین میں نام کے سوا کوئی چیز مشترک، کوئی چیز کامن نہیں رہتی. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں بہت محتاط تھے. ایک شخص نے آ کر کہا آپ سے ماشاء اللہ و ما شئت، کہ جو اللہ چاہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ چاہیں. آپ نے فوراً اس کی کریکشن کی، آپ نے فرمایا اجعلتنی ندا للہ، کیا تو مجھ کو اللہ کے برابر بنا رہا ہے، مد مقابل بنا رہا ہے؟ ہوتا تو وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. یہ بھی آپ نے فرمایا کہ مجھ کو یونس بن متا پر بھی فضیلت مت دینا. حدیث میں آتا ہے مسلمانوں سے کہا گیا غلو سے بچو، کیونکہ پچھلی قومیں غلو کی وجہ سے ہلاک ہو گئیں. اہل کتاب کو بھی یہاں روکا گیا غلو نہ کرو، لیکن ان کی دیکھا دیکھی آپ دیکھیں کہ آج مسلمان اپنے دین میں کتنا غلو کرنے لگ گئے ہیں. عقیدہ یہ بن گیا کہ آپ انسان نہیں، نور تھے. پھر یہ بات کہنی شروع کر دی کہ آپ کا تو سایہ بھی نہیں تھا، اور نعتوں میں جیسے بھی آپ کو چند مثالیں بتائیں، پھر اور بھی نعتیں ہیں کہ وہ خدا نہیں، بخدا نہیں، مگر خدا سے بھی جدا نہیں. کسی نے کہا وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، کہ جو عرش پر خدا تھا وہی دراصل مصطفیٰ ہے. نعوذ باللہ کہ اللہ اور مصطفیٰ ایک ہی چیز ہیں. نعتوں میں پڑھتے ہیں کہ بھر دے جھولی میری یا محمد، محبت سے دعائیں کرنے لگ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، یا بے بس پہ کرم کیجئے سرکار مدینہ، جھومتے ہیں اس کے اوپر. سلام پڑھنے میں اس چیز کو برا سمجھنے لگ گئے کہ بیٹھ کر سلام پڑھا جائے، کہا کہ وہ تو گستاخ رسول ہے جو بیٹھا رہے اور سلام پڑھا جا رہا ہو. جبکہ ایک دفعہ یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ آپ کی تعظیم کی وجہ سے کھڑے ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت ناگوار گزری. آپ نے فرمایا کہ میری تعظیم میں اس طرح غلو مت کرو جس طرح نصارہ نے مسیح کی تعظیم میں غلو کیا تھا. صحابہ فرماتے تھے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر محبوب کوئی نہیں تھا، لیکن چونکہ آپ کو پسند نہیں تھا لہذا ہم آپ کے آنے پر کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے. تو اہل کتاب کو بھی یہاں غلو سے منع کیا جا رہا ہے، کہاں کہ ہم ہو بہو ان کے نقش قدم پر چل پڑیں. رسول کی، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو تو اٹھا کر انہوں نے ایک طرف رکھ دیا، اور ان کی تعظیم اور تعریف کرنے کے نت نئے طریقے ایجاد کر لیے. نصارہ 25 دسمبر کو اپنے نبی کی سالگرہ مناتے ہیں. ان کی دیکھا دیکھی ہم نے بھی یہ کام شروع کر دیا. نتیجہ کیا نکلا کہ غیر ضروری کام عین ثواب قرار پائے، محب رسول ہونے کی علامت قرار پائے، اور جو ان کاموں سے منع کرے وہ گستاخ رسول قرار پایا. عبادت کے نت نئے طریقے نکال لیے، اور رسول کے طریقوں کو ناکافی سمجھا اور انجانے میں کتنے ہی شرک میں مبتلا ہو گئے۔ یہ مسدس حالی سے کچھ اشعار ہیں، وہ کہتے ہیں، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کہے آنکھ کو اپنا قبلہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ تو فرمایا، وکفا باللہ وکیلا، اور ان کی کفالت اور خبرگیری کے لیے بس اللہ کافی ہے۔ مسیح نے کبھی اس بات کو آر نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو، اور نہ مقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لیے آر سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے آر سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے، تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا ہے، اپنے اجر پورے پورے پائیں گے، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا۔ جن لوگوں نے بندگی کو آر سمجھا اور تکبر کیا، ان کو اللہ دردناک سزا دے گا، اور اللہ کے سوا جن جن کی سرپرستی اور مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی وہ وہاں نہ پائیں گے۔ اب اللہ کی عبادت سے رکنے کے دو فیکٹرز کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ایک تو تکبر، کہ اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھنا، اس کی وجہ سے اللہ کی عبادت نہ کرنا، اور دوسرے اللہ کی عبادت پر شرمانا، امبیرسمنٹ فیل کرنا، بینیتھ ونس ڈگنیٹی سمجھنا، یا یہ سوچنا کہ دین پر عمل کر کے ہم گھٹیا لگ رہے ہیں۔ یہ ہے دراصل دین میں آر محسوس کرنا، اس کا ذکر آیا ہے یہاں پر۔ اور یہ دو چیزیں ہیں جو کہ واقعی انسان کو اللہ کی عبادت سے روک دیتی ہیں۔ بہت زیادہ سیلف کانشیس ہونا یا دوسروں کے بنائے ہوئے معیار کو فوقیت دینا اللہ کے بنائے ہوئے معیار سے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ واقعی دین امبیرسمنٹ بن جاتا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم ہوں تو مسلمان، لیکن نظر نہ آئیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اگر چھینک آ گئی تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ الحمدللہ کہا کرو، تو الحمدللہ کہنا جو ہے وہ باعث آر ہو گیا، امبیرسمنٹ، اور ایکسکیوز می، آپ کس بات کی ایکسکیوز، کیا قصور ہوا، ایکسکیوز می کہنا کول ہو گیا۔ تو کول ہونے کے چکر میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک بہت انکول جگہ جا پڑے۔ فرمایا، یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے، ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا، اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھا دے گا۔ دعا کریں، اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ ہم تو سیدھے راستے کی تلاش میں ہیں۔ یستفتونک، لوگ آپ سے کلالہ کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہیے، اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو، تو وہ اس کے ترکے میں سے نصف پائے گی، اور اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا، اگر میت کی وارث دو بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے دو تہائی کی حقدار ہوں گی، اور اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو عورتوں کا اکہرا اور مردوں کا دوہرا حصہ ہوگا۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا واللہ بکل شیء علیم، اللہ تمہارے لیے احکام کی وضاحت فرماتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ سورۃ المائدہ مدنی سورت ہے۔ مائدہ کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان، ٹیبل اسپریڈ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بندشوں کی، معاہدوں کی پوری پابندی کرو۔ معاہدوں کی، کانٹریکٹس کی بات کی جا رہی ہے۔ گھر سے باہر معاہدے ہوتے ہیں، اور کچھ معاہدے گھر کے اندر ہوتے ہیں۔ کچھ سوشل کانٹریکٹس ہوتے ہیں، کچھ لیگل کانٹریکٹس ہوتے ہیں، کچھ معاہدے ایسے ہوتے ہیں جو کہ سٹیمپ پیپر پر لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور کچھ معاہدے ایسے ہوتے ہیں جو کہ انسان کی فطرت بتاتی ہے، دل پہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہاں تمام معاہدے نبھانے کی بات کی جا رہی ہے، کہ تجارت ہو یا کاروبار ہو یا تعلقات ہوں، سب میں اپنے معاہدوں کو پورا کرو۔ اگر اس ایک آیت پر بھی آج ہم اپنا عمل شروع کر دیں تو اللہ اور بندوں سب سے ہمارا تعلق درست ہو جائے، بزنس ریلیشنز کی سٹریم لائننگ ہو جائے۔ تو جو کنٹریکٹ کرتے ہو، جو کمٹمنٹ کرتے ہو، پورا کرو۔ اور کچھ معاہدے ایسے ہیں جو گھروں کے اندر ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ والدین اور اولاد۔ والدین کوئی اپنی اولاد سے اسٹیمپ پیپر پہ نہیں لکھواتے کہ ہم جب بوڑھے ہوں گے تو تم ہمارا خیال کرنا، لیکن یہ فطرت ہے جو کہ ہم سے کہتی ہے کہ تم اس معاہدے کو پورا کرو۔ غریبوں کی مدد کرنا، یہ کیا چیزیں ہیں؟ ڈکٹیٹس آف دا کانشنس، یہ ضمیر کی آواز ہے اور یہ بھی ایک معاہدہ ہی ہے جو کہ ہم کرتے ہیں۔ دوسرے ملکوں سے معاہدے کرو، ان کو بھی پورا کرو، سب سے اپنے اپنے معاہدے پورے کرو۔ احلت لکم بہیمت الانام، تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کر لو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے بھی بات پڑھی ہے، جب تم حالت احرام میں ہو تو اس کے کچھ آداب ہیں۔ دراصل جب انسان حالت احرام میں ہوتا ہے، حج یا عمرے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، اس وقت اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان ایکسائٹیڈ نہ ہو، جوش میں نہ آئے، جذبات اس کے کنٹرول میں، قابو میں ہوں، کام ہو اور کمپوزڈ ہو، اور اس کا فوکس جو ہے وہ رب کی طرف ہو۔ مخلوق سے فوکس ہٹ جائے اور فوکس جو ہے وہ اس کا کل رب کی طرف ہو جائے۔ تو پہلے بھی چند احکامات ہم نے پڑھے کہ شوہر بیوی کا آپس کا تعلق بھی منع ہے اس کے اندر، اور یہاں شکار کی بھی حرمت آ رہی ہے، اس لیے کہ ان سب چیزوں کے اندر ایموشنل ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے، رخ انسان کا مخلوق کی طرف ہوتا ہے، جبکہ احرام کی حالت میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ بالکل یکسو انسان اپنے رب کی طرف ہو جائے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے شعائر کو بے حرمت نہ کرو۔ شاعر شعور سے لفظ بنا ہے، وہ چیز جو کسی کی پہچان دے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ اپنے شعائر رکھے ہیں، ہم نے پڑھا تھا صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ جو اللہ کے شعائر ہیں، ان کے بارے میں بھی یاد رکھیے کہ بہت ضروری ہے کہ انسان ان کے اندر اپنی طرف سے اضافہ نہ کرے۔ مثال کے طور پہ یہ نہ کہے کہ چونکہ صفا اور مروہ اللہ کے شعائر ہیں اور ان کے درمیان صحیح کرنے کا حکم ہے، تو کسی بھی دو پہاڑوں کے درمیان ہم جا کر صحیح کر لیں۔ نہیں، یہ تو عین عبادت ہے صفا مروہ میں صحیح کرنا، لیکن کسی بھی پہاڑ کے درمیان عبادت سمجھ کر اگر صحیح کرنے لگ جائیں گے تو وہ بدعت بن جائے گی۔ خانہ کعبہ کا طواف کرنا عین عبادت ہے، اب کسی مزار کا طواف کرنے چلے جائیں گے تو وہ چیز بدعت یا شرک کی طرف لے جائے گی۔ تو شعیرہ صرف وہ ہے جو کہ اللہ نے بتا دیا۔ جیسے آپ دیکھیں، ایک ملک کا جھنڈا ہوتا ہے، وہ اس کی پہچان ہوتی ہے، اس کا اپنا رسپیکٹ ہے، لیکن کسی کو حق نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کوئی بھی کپڑا ڈنڈی پر لگا کر اور کہہ دے کہ اس کی بھی ویسی ہی عزت کرو جیسی تم اپنے ملک کے جھنڈے کی عزت کرتے ہو، اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو شعیرہ اللہ بتاتا ہے جیسے گورنمنٹ اپنی کچھ چیزیں بتاتی ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، نہ حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال کر لو، نہ قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرو، نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہوں، نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور ان کی خوشنودی کی خاطر مکان محترم کی طرف جا رہے ہوں۔ ہاں، جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو تم شکار کر سکتے ہو۔ اور دیکھو، ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے، تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو۔ یہاں پر اسلام کا انصاف کا معیار ہے جو دیا جا رہا ہے۔ بیک گراؤنڈ تھوڑا سا یہ ہے کہ جب مسلمانوں کو کفار نے صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرہ کرنے سے روکا، لازمن انسان ہونے کے ناطے مسلمانوں کے اندر ایک اشتعال اور ایک ریئیکشن پیدا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمیں روکا ہے، ہم بھی ان کو روکیں گے۔ منع کیا، نہیں یہ مت کرو، ان کی دشمنی تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم بے انصافی کے کام کرنے لگ جاؤ۔ اسلام ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں بلکہ عدل سے سکھاتا ہے۔ عدل کے ساتھ بدلہ بھی لینا ہے، عدل کے ساتھ لو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور آپس میں تعاون کرو نیکیوں میں اور تقوی میں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور مت تعاون کرو گناہ اور زیادتی کے کاموں میں۔ کوئی نیکی دنیا میں پھیل نہیں سکتی جب تک کہ بہت سارے لوگ اس کو سپورٹ نہ کریں، ٹیم ورک نہ ہو۔ اور جب معاشرے کے اندر نیکی کا مزاج عام ہو جاتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ برائی سائڈ لائن ہو جاتی ہے۔ کوئی دو چار چھ آٹھ لوگ برائی کرنے کھڑے ہوتے بھی ہیں تو نیکی کی آواز اس برائی کو دبا دیتی ہے۔ تو ٹیم ورک چاہیے ہوتا ہے نیکی کے لیے بھی، اکیلا انسان نہیں کر سکتا. اور دوسری چیز کیا ہے کہ برائی بھی ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے ٹیم ورک چاہیے، اکیلا انسان برائی نہیں کر سکتا. بہت سارے جو ہیں وہ ملیں گے اور مل جل کر کوئی کام کریں گے تبھی برائی پھیلے گی. اور جب معاشرے میں برائی عام ہو جاتی ہے، پھیل جاتی ہے، تو اس معاشرے میں پھر یہ ہوتا ہے کہ 2, 4, 8, 10 لوگ اگر نیکی کی آواز بلند کرتے ہیں تو ان کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے. تو یہاں کہا گیا کہ تم نیکی کے کاموں پر تعاون کرو، گناہ کے کاموں پر نہیں. واتقوا اللہ، اس کے لیے ضروری چیز تقوی اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ شدید العقاب، اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے. تم پر حرام کیا گیا مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ چیزیں جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کی گئی ہوں. وما احل لغیر اللہ بھی، اور وہ سب جانور جو کہ کسی اور کے نام پر ذبح کیے گئے ہوں، یعنی ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، یہ کھلا شرک ہے. کسی پیر کا نام لیا گیا ہو یا کسی بزرگ کے نام پر نظر کے طور پر ان کو راضی کرنے کی نیت سے کوئی جانور ذبح کیا گیا ہو، وہ اس کیٹیگری میں آتا ہے. وہ جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو، سوائے اس کے جس کو تم زندہ پا کر ذبح کر لو. الا ما ذکیتم، ذکیتم یعنی کس طرح سے کہ شہرک اس کی کٹے، اور بسم اللہ یہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کی شہرک کاٹو. اور کیا حرام ہے؟ وما ذبح علی النصب، اور وہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو. دور جاہلیت میں صفا اور مروہ کے پاس چبوترے بنے ہوئے تھے، کچھ ریس پلیٹ فارم بنے ہوئے تھے اور کچھ پتھر وغیرہ ادھر ادھر رکھے ہوئے تھے، اور وہاں پر یہ مشرک جانور لاتے تھے اور خاص دیوی دیوتا کی خوشنودی کے لیے وہاں پر ان کو ذبح کیا کرتے تھے، ان کو نصب کہا گیا ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے پھر وہ پتھر وہاں سے ہٹوا دیے. جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ مزاروں اور قبروں پر جا کر قربانی کرتے ہیں، خاص جانور کو وہاں لے جاتے ہیں، یا کھانا کھلانا ہو تو خاص دیگ وہاں لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر دیگ چڑھاتے ہیں. دیکھیے ان سب چیزوں کے اندر فائدے ہیں. جب شراب اور جوئے کے لیے کہہ دے کہ اسمہما اکبر من نفعہما، فائدہ ان کے اندر ہے لیکن ان کا نقصان اس سے زیادہ ہے. اس کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ وہاں لنگر ہوتا ہے اور اتنے لوگ کھانا کھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے یہ فائدہ ہے، لیکن نقصان کیا ہے کہ جو کھانا کھا رہے ہوتے ہیں وہ اللہ کے بجائے مزار والے کو کھانا دینے والا سمجھتے ہیں کہ ان کے طفیل ہم کو کھانا مل گیا ہے، ان کی برکت سے ہمیں کھانا مل گیا ہے. تو وہاں پر کوئی جانور لے جا کر اگر ذبح کیا جائے خاص مزار پر، اور مقصد صاحب قبر کو خوش کرنا ہو، ان کی عظمت ہو، تو پھر اس کی اجازت نہیں، وہ ذبح علی النصب ہی کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. چاہے اللہ کا ہی نام لیا گیا ہو، چاہے بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہہ کر ہی جانور ذبح کیا گیا ہو، پھر بھی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے پھر آپ دیکھیے لغیر اللہ بھی اور ذبح علی النصب، ان دو چیزوں میں فرق کیا گیا، الگ الگ ذکر کیا گیا ہے ان کا، یہ ایک چیز نہیں ہے. صرف اللہ کے لیے اگر دینا ہے تو کوئی خاص جگہ مخصوص کرنے کی یا کوئی خاص دن مخصوص کرنے کی ضرورت نہیں. اور کیا حرام ہے؟ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ پانسوں کے ذریعے اپنی قسمت کا حال معلوم کرو. ہاروسکوپس ہیں یا ٹیرٹ ریڈنگ یا ٹی لیف ریڈنگ، اس قسم کی چیزیں، قسمت کا، مستقبل کا حال معلوم کرنا، اور یہ آج سے نہیں ہے، ہزاروں سال پرانی چیز ہے. اوریکل آف ڈیلفی وغیرہ ہوا کرتے تھے، وہاں لوگ جا کے مستقبل کا حال معلوم کرنے کی کوشش کرتے تھے. اس سے بھی روک دیا گیا. ایک تو یہ کہ اس میں اللہ پر جھوٹ باندھا جاتا ہے، مستقبل کا علم نہیں، خود کہہ دیا کہ تمہارے لیے مستقبل میں یہ ہونے والا ہے اور اس میں تمہارا فائدہ ہے، اس میں نقصان ہے. پھر توہم پرستی جنم لیتی ہے، سپرسٹیشس ہو جاتا ہے انسان. اور تیسرے، اس میں انسانوں کا استحصال بھی ہے، ایکسپلائٹیشن بہت ہوئی ہے انسانوں کی اس نام پر کہ آؤ ہم تم کو بتائیں کہ تمہارے مستقبل میں کیا ہے، کیا چیز تم کو فائدہ دے گی. یہ سب باتیں ایک طرف، اور یہ حقیقت بھی ایک طرف کہ انسان کے اندر یہ تمنا ہے کہ اس کو مستقبل کا حال پتہ چل جائے، اور مستقبل کا حال وہ اس لیے جاننا چاہتا ہے کہ اپنے لیے خیر جمع کر لے. تو اسلام تو بڑا نامکمل دین ہوتا اگر وہ ہم کو اس کے بارے میں کچھ نہ بتاتا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا استخارہ سکھائی ہے، اللہ تعالیٰ سے خیر مانگو، اللہ تعالیٰ کے علم پر تم بھروسہ کرو، اللہ سے دعا کرو، جو چیز تمہارے لیے بہترین ہے اللہ تعالیٰ وہ تمہارے لیے کروا دے گا. ان سب اعمال کے بارے میں فرمایا ذالکم فسق، یہ سب اعمال فسق ہیں۔ آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے، فلا تخشوہم واخشونی، لہذا تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ اب اسلام غالب آ رہا ہے تو یہاں فرمایا ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اب جب اسلام غالب آ گیا، کفار کا زور ٹوٹ گیا، تو اب آخر ان سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے کفار سے؟ بات بہت گہری ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ جو فاتح ہوتے ہیں، جو آزاد ہوئے ہوتے ہیں، وہ خود مفتوح بن جاتے ہیں، اپنی مرضی سے خود غلام بن جاتے ہیں۔ جیسے انگریز مایوس ہو گئے کہ دوبارہ کبھی وہ اس ہند و پاک خطے پہ حکومت کریں گے، لیکن جن سے ہم نے آزادی حاصل کی آج انہی کے پیچھے چلتے ہیں۔ آزاد ہونے کے بعد ان کا طرز زندگی، ان کا کلچر، ان کی آئیڈیالوجی زیادہ ذوق اور شوق سے اپنائی ہے۔ اور اس چیز سے کیا چیز انسان کو بچا سکتی ہے؟ صرف اللہ کا ڈر۔ آزادی اس لیے نہیں ملی کہ اپنی مرضی کرتے پھرو، آزادی اس لیے ملی کہ تم اللہ کی شریعت اپنی انفرادی زندگیوں میں اور اجتماعی طور پر قائم کرو۔ تو ایک بڑا گہرا نقطہ ہے جو فرمایا کہ فلا تخشوہم واخشونی۔ الیوم، آج کے دن، یہ الیوم سے مراد ہے ایک نیا ارا جو شروع ہو رہا ہے، ایک نیا دور جو شروع ہو رہا ہے، جس میں کہ کفر مغلوب ہو گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین غالب ہو گیا۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے۔ تین الفاظ ہیں، اکمل، اتمم اور رضا۔ پرفیکشن ہے، کمپلیشن ہے، اور اللہ کی رضا اس کے اندر شامل ہے۔ ہر عمل کرتے ہوئے بس ہم اپنے لیے دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ میرا عمل خوبصورت ہو، پرفیکٹ ہو، اللہ مکمل عمل کروں، ادھورا نہیں، اور اللہ وہ عمل کروں جس سے کہ تو راضی ہو جائے۔ یہ 9 ذوالحج 10 ہجری جمعے کے دن آیت نازل ہوئی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مطابق یہ تقریباً قرآن کی آخری آیت ہے۔ اتمام نعمت ہو گیا، اور جب نعمت مکمل ہو گئی اب کسی نبی یا کسی رسول کی ضرورت ہی نہیں۔ فمن استر فی مخمصۃ غیر متجانف الاثم فان اللہ غفور الرحیم۔ لہذا جو حلال اور حرام کی قیود تم پر عائد کی گئی ہیں ان کی پابندی کرو، البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف اس کا میلان ہو، تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں ان کے لیے کیا حلال کیا گیا، کہو تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا ہو، جن کو اللہ کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو، اور جس جانور کو وہ تمہارے لیے پکڑ کر رکھیں اس کو بھی تم کھا سکتے ہو، البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو اور اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو، اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے۔ اب اہل کتاب کے کھانے سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو چیزیں ایک مسلمان کے دسترخوان پر حلال ہیں وہی چیزیں ایک اہل کتاب کے دسترخوان پر بھی حلال ہیں، لیکن اگر اہل کتاب کے دسترخوان پر کوئی حرام چیز رکھی ہے تو وہ ظاہر ہے مسلمان کے لیے حلال نہیں ہو جائے گی۔ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم۔ اور خاندانی محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، بشرط یہ کہ تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے آشنائیاں کرو، اور جس کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں دیوالیہ ہوگا۔ اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں شادی کے بارے میں فرمایا گیا کہ محصنات من المؤمنات، مومن خواتین میں سے جو خاندانی شریف عورتیں ہیں ان سے نکاح کرو، اور والمحصنات من الذین اوت الکتاب، خاندانی شریف عورتیں اہل کتاب میں سے۔ اس اجازت کو تو مردوں نے لے لیا کہ ٹھیک ہے کرسچن یا جیو عورت سے نکاح جائز ہے، لیکن یہ بھی ساتھ ضرور دیکھیں کہ وہ شریف، باعزت، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی اچھی لڑکی ہو، اور صرف اس کا نام کے طور پہ دین جو ہے وہ عیسائی یا یہودیت نہ ہو اور حقیقت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایتھسٹ ہو یا کوئی ایگنوسٹک ہو، حقیقت میں وہ واقعی اپنی کتاب پر ایمان لانے والی ہو. اور یہ چار شرطیں لگا دی ہیں کہ ان کو ان کے مہر دے دو، اور شہوت رانی نہ کرنا، لیونگ ٹوگیدر کا کوئی کنسیپٹ نہیں، اور نہ یہ ہے کہ چوری چھپے کی دوستیاں کرنی ہیں کہ پہلے بہت عرصے جو ہے وہ چھپ کے گرل فرینڈ بنائے رہے اور بعد میں جا کر اس سے شادی کر لی. اب یہ خیال آتا ہے کہ یہ اجازت کیوں دی، اس سے تو بہت خرابی آئی ہے، بہت بگاڑ آیا ہے. دیکھیے بات کیا ہے کہ دوسرے مذاہب کے مقابلے میں بہرحال اہل کتاب کی خواتین بہتر را مٹیریل ثابت ہوتی ہیں، اور جہاں تک بگاڑ کی اور خرابی کی بات ہے تو اس میں تو اگر مسلمان لڑکی سے نکاح کیا جا رہا ہے جس کو دین کا پتہ نہیں تو بگاڑ تو وہ بھی لا سکتی ہے. تو دونوں ہی، چاہے مسلمان لڑکی سے نکاح کرنا ہو اس کا دین ایمان ضرور دیکھو، چاہے اہل کتاب کی عورت سے اس کا بھی دیکھو، اس میں شرافت ہے، خدا خوفی اس کے اندر ہے، وہ دیکھ کر کرو. اور کنوینئنس کی شادیاں نہیں کرنی، عارضی طور پہ بھی شادی نہیں کرنی بلکہ گھر بسانے کے لیے شادی کرنی ہے. صرف یہ نہ ہو کہ گرین کارڈ حاصل کرنے کے لیے نکاح کر لیا ان سے، یہ تو پھر نیت میں خرابی ہے. اور جس کو اپنے دین کا اور اپنے ایمان کا احساس ہوگا وہ تو کوشش یہی کرے گا کہ وہ اپنی بیوی کو بھی دین پر لے آئے، اس لیے کہ مومن مرد پر ذمہ داری ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا، تم بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ان کے پیچھے اپنا بھی دین کھو دیں. آج جو لڑکے شادیاں کرتے ہیں ان میں سے مجھ کو یہ بتائیں، جو اس طرح نان مسلم لڑکیوں سے شادیاں کرتے ہیں، کتنوں کو اپنے دین سے محبت ہے یا کتنے ان میں سے پریکٹسنگ مسلمز ہیں؟ تو ان لڑکیوں پر الزام رکھنے کے بجائے ہم پہلے اپنے مسلمان لڑکوں کو دیکھیں، اگر ان کو دین کی سمجھ ہوگی تو وہ کبھی بھی اپنے دین کا سودا نہیں کریں گے. یہ بات یہاں فرما دی کہ جو کوئی ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کرے گا اس کا تو سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا. اب کچھ وضو کے احکامات ہیں. یا ایوہ الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیر لو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو. اب یہاں پر یہ چار وضو کے فرائض ہیں جو بتا دیے گئے ہیں. وضو میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ مفتاح الجنتی الصلاۃ، جنت کی چابی کنجی نماز ہے. چابی آپ نے دیکھی کیسی ہوتی ہے، کتنی فائن سٹرکچرڈ ہوتی ہے نا، اگر ایک دندانہ اس کا ادھر سے ادھر ہوگا تو تالا نہیں کھلتا. نماز ہماری آپ دیکھیں کتنی سٹرکچرڈ ہماری نماز ہے، ہم ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے اس کو اپنی مرضی سے. تو فرمائے مفتاح الجنتی الصلاۃ، جنت کی کنجی نماز ہے، اور مفتاح الصلاۃ اور نماز کی کنجی الطہور، وضو ہے. وضو بھی سٹرکچرڈ ہے، اپنی مرضی سے، اپنی کنوینئنس سے کمی بیشی اس میں نہیں کی جا سکتی. تو وضو کرتے ہوئے بہت محتاط انسان رہے، کوئی زیور پہنا ہے، کوئی انگوٹھی ہے یا کوئی آپ کے ٹاپس ہیں یا کان میں کوئی لونگ ہے، ہر چیز کو ذرا اچھی طرح ہلا لیں تاکہ پانی جو ہے وہ پورے جسم پر اچھی طرح سے لگ جائے، کوئی حصہ بھی جو ہے وہ انسان کا سوکھا نہ رہ جائے. کہیں کوئی پینٹ کر رہے ہیں، کوئی ہاتھ پر پینٹ لگا رہ گیا جو واٹر پروف ہے، تو وہ پینٹ ہٹا کر اس کے بعد وہاں پر وضو کا پانی پہنچانا ضروری ہے. جب وضو ٹوٹ جائے تو وضو کو دوبارہ کر لینا چاہیے. اب جب وضو ٹوٹتا ہے تو خالی ایک حصے کا تو نہیں ٹوٹتا، جب وضو ٹوٹے گا تو پورے جسم کا وضو ٹوٹے گا. لہذا پورے جسم کے جن جن حصوں کو دھونے کی ہدایات دی گئی ہیں ان حصوں کا دھونا ضروری ہے. ہاتھوں کو دھونا ہے، نیل وارنش لگائی جا سکتی ہے، نیل پالش لگا کر نماز پڑھ لیجئے، لیکن شرط کیا ہے کہ پہلے وضو کر لیا ہو. جب وضو ٹوٹ جائے اس کے بعد صرف اتنا کرنا ہے کہ نیل پالش نکال دیں، پھر وضو کر لیں، دوبارہ لگا لیجئے. اس لیے کہ آپ دیکھیں یہ چند قطرے وارنش کے ان کی کیا ویلیو ہے آخرت میں نماز کے مقابلے میں. اگر ان چند قطرے وارنش کی وجہ سے ہم نمازوں کا نقصان کر بیٹھیں تو یہ آخرت کے لحاظ سے بہت بڑا نقصان ہوگا. وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَطَّهُرُوا، اور اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ. اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہ ملے، تو پاک مٹی سے کام لو، بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو. اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے، شاید کہ تم شکر گزار بنو. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم وضو کرو تو بسم اللہ والحمد للہ کہہ لیا کرو، جب تک تمہارا وضو باقی رہے گا کرامن کاتبین تمہارے لیے برابر نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ ایک شخص وضو کر رہا تھا اور اس کی ایڑی میں جو کریک تھے وہاں پانی نہ گیا، آپ نے فرمایا ویل للعقاب من النار، ہلاکت ہے ان ایڑیوں کے لیے جو کہ آگ میں جانے والی ہیں۔ تو جو فرائض ہیں ان کے بارے میں بہت محتاط، باقی سنتیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں۔ وضو کے ساتھ تیمم کا بھی ذکر آیا ہے، حدیث میں آتا ہے تین چیزیں مجھ کو ایسی دی گئی ہیں جو کہ اس سے پہلے کسی کو عطا نہیں کی گئیں۔ نمبر ایک، ساری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی، یعنی ہم جہاں چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مال غنیمت میں حصہ دیا گیا، مٹی پاک کر دی گئی۔ اب کوئی کہے کہ تیمم کرنے کا کیا فائدہ، مٹی لگانے سے کیا ہوگا؟ ایک تو ظاہر ہے مٹی بھی پاک مٹی کا ذکر کیا ہے، ہم نے پہلے بھی اس کو پڑھا تھا سورہ نساء میں۔ سائنٹسٹ آج ہمیں بتاتے ہیں کہ مٹی میں 95% بیکٹیریا ایسے ہوتے ہیں جو کہ اینٹی باڈیز پیدا کرتے ہیں۔ آج چھوٹے بچوں کو انکریج کیا جاتا ہے کہ ننگے پاؤں ان کو مٹی میں کھیلنے دیجئے۔ وضو کے اپنے بہت سے فوائد ہیں، امیون سسٹم زیادہ اچھا کام کرتا ہے، ڈپریشن کا بھی علاج واٹر تھراپی میں بتایا جاتا ہے، جلد بھی چمکدار ہوتی ہے، دوران خون انسان کا تیز ہوتا ہے۔ اب بعض دفعہ صرف میک اپ کی حفاظت کے لیے تیمم کر لیا جاتا ہے کہ فاؤنڈیشن دھل جائے گا، یا دلہن سے کہہ دیا جاتا ہے کہ اب میک اپ ہو گیا تو چلو ایسا کرو تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ اگر دلہن کو تیمم کرانا ہے تو کسی ڈراؤٹ والے علاقے میں لے جانا ہوگا جہاں پر پانی نہ ملتا ہو، تھر وغیرہ، اس لیے کہ شرط کیا ہے، پانی اویلیبل نہ ہو۔ یہ نہیں کہا کہ فاؤنڈیشن بچانے کے لیے یا 10,000 کا میک اپ بچانے کے لیے چلو کوئی بات نہیں تیمم کر لینا، نہیں، اس کی اجازت نہیں۔ یہ وہی چیز ہے کہ پھر اللہ کی دی ہوئی آسانیوں سے ناجائز فائدہ اٹھانا۔ فرمایا واذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی واثقکم بہ، اللہ نے تم کو جو نعمت عطا کی ہے اس کا خیال رکھو اور اس پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے، یعنی تمہارا یہ قول کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی۔ اللہ سے ڈرو، اللہ دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستے پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو، کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ، عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو۔ اب یہاں پر خاص مسلمانوں کو عدل کی تاکید کی جا رہی ہے، اس لیے کہ ہجرت کے بعد اب رفتہ رفتہ مسلمانوں کا مظلومی کا دور ختم ہو رہا تھا، یعنی ایک طرح کی آزمائش ختم ہو رہی تھی، لیکن اس سے سخت تر آزمائش دوسری شروع ہو رہی تھی، اور وہ ہے حکمرانی کا دور۔ جب انسان حکمران بنتا ہے تو طاقت کا نشہ بعض دفعہ گمراہی کا سبب بن جاتا ہے، لہذا تقوی کی یاد دہانی کہ تم کو اللہ نے اقتدار اب دیا ہے تو تقوی سے کام لینا، ظلم نہ کرنا۔ حدیث میں آتا ہے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے محبت کی تو اللہ کے لیے اور غصہ کیا تو اللہ کے لیے، اور دیا تو اللہ کے لیے اور روکا تو اللہ کے لیے، اس نے تو اپنا ایمان مکمل کر لیا، اور یہی تقوی ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا اور انہیں بڑا اجر ملے گا، رہے وہ لوگ جو کفر کریں اور اللہ کی آیات کو جھٹلائیں تو وہ آگ میں جانے والے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا، جبکہ ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا، مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ یہودیوں میں سے ایک گروہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاص خاص صحابہ کو کھانے کی دعوت پر بلایا اور خفیہ طور پر سازش کی تھی کہ اچانک وہ ان پر ٹوٹ پڑیں گے اور اس طرح اسلام کی جان نکال دیں گے، لیکن عین وقت پر اللہ کے فضل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کا علم ہو گیا اور آپ دعوت پر تشریف نہ لے گئے. اس کی طرف اشارہ ہے. اب رخ بنی اسرائیل کی طرف ہے. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ, اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے اور ان سے کہا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں, انی معکم, میں تمہارے ساتھ ہوں. شرائط دیکھ لیجئے کیا کیا ہیں. لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا, میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکات دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہے, تو یقین جانو میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی تو در حقیقت اس نے سوا اس سبیل گم کر دی. پھر یہ ان کا اپنے عہد کو توڑ ڈالنا تھا جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان کے دل سخت کر دیے. اب ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں. جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں اور آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہے گا. ان میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں, لہذا انہیں معاف کر دو. اب دیکھیں ان تمام سازشوں کی اور کرتوتوں کے جواب میں مسلمانوں کو کیا بتایا جا رہا ہے. ہماری پرائیورٹیز, ہماری ترجیحات درست کی جا رہی ہیں کہ محدود وقت ہے مسلمانوں تمہارے پاس, اب تم کو اپنی ترجیحات دیکھنی ہے کہ تم کو کیا مسلسل ان کی باتوں کا جواب ہی دیے جانا ہے یا تمہیں کوئی کنسٹرکٹیو کام بھی کرنا ہے, کوئی نظام بھی قائم کرنا ہے. تو یہاں بتایا کہ نہیں, چھوڑ دو ان کو. کیا کرو, فاعف عنہم واصفح ان اللہ یحب المحسنین, لہذا انہیں معاف کر دو, ان کی حرکات سے چشم پوشی کرتے رہو, اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش رکھتے ہیں. اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا ہم نصارہ ہیں, مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا. آخر کار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کے بغض اور انات کا بیج بو دیا, اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا بناتے رہے. اے اہل کتاب, ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے, اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے. تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے اور ایک ایسی حق نما کتاب. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم, جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے, اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے. تو بتایا گیا کہ اللہ کی طرف سے نور آ گیا اور کتاب آ گئی. کتاب مبین, قرآن اور نور, خود نبی نور ہدایت ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت ان کے جسم کے تقاضوں پر بھاری تھی, ان کی روح کی نورانیت جسم کی ظلمانیت پر حاوی تھی. ان معنوں میں اگر ہم کہیں کہ اعمال کے حساب سے, اقوال کے حساب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا نور تھے, کوئی بات غلط نہیں. ہر بات ان کی ہمارے لیے نور ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے اور اندھیروں سے نکالتا ہے روشنی کی طرف کن لوگوں کو, جو اس کی رضا چاہیں. تو دعا کریں اللہ سے, اللہم وفقنا لما تحب و ترضا, اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما ان کاموں کی جو تجھے پسند ہیں اور جن سے تو راضی ہے. بڑی چیز ہے کہ اللہ کی رضا کے حساب سے کام کرنے کی انسان کے اندر طلب پیدا ہو جائے, اور یقین جانے یقین جانے ایک دفعہ یہ طلب پیدا ہو گئی کوئی دنیا کی طاقت انشاءاللہ آپ کو گمراہ نہیں کر سکتی. دیکھیں لوگوں کی باتوں میں بڑا اثر ہے, جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ انا من البیان لسحرن, کچھ لوگوں کا بات کرنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ لگتا ہے جادو کر دیا لوگوں کے اوپر, ہپنوٹک مسمرائزنگ انداز ہوتا ہے ان کا, دلیل پر دلیل دے کر بات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن دعا کریں کہ ہم جس کی بات سن رہے ہیں اللہ یہ ہمیں حق ہی بتا رہا ہو, ہم اس پر بھروسہ کر کر آئے ہیں, ہم اس کو سچا سمجھتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس پر بھروسہ کر رہے ہیں اور یہ ہمیں بھٹکا دے. تو بتائیے اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو کہ رہنما ہونے کا دعویٰ کرے اور پھر سارے اپنے پیچھے آنے والے لوگوں کو اپنے سمیت لے جا کر جہنم میں ڈلوا دے۔ تو اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ تم اللہ کی رضوان چاہو تو پھر تمہیں کوئی نہیں بھٹکا سکے گا، کسی کی شہر بیانی تم کو گمراہ نہیں کر پائے گی۔ نور کا ذکر آیا ہے، نور واحد آتا ہے قرآن میں جب بھی آتا ہے، اور نور کا سرچشمہ تو اللہ ہے۔ ظلمات جمع میں آتا ہے، اندھیروں کے بہت سے شیڈز ہوتے ہیں، جو نور سے جتنا دور ہوگا اتنا ہی زیادہ اندھیرے میں ہوگا۔ اگر آپ چل رہی ہیں، آپ کے پاس ایک شمع ہے یا کینڈل ہے، وہ آپ کے سامنے ہے، تو بتائیے سائے کہاں پڑیں گے؟ پیچھے کی طرف جائیں گے نا۔ اور اگر شمع کو، اس نور کو پیٹھ کے پیچھے کر دیا تو سایہ کہاں پڑے گا؟ آگے پڑے گا نا۔ بالکل یہی چیز قرآن اور سنت کی ہے۔ جب تک ہم اس کو اپنا امام بناتے ہیں، آگے رکھتے ہیں، شکوک اور شبہات میں مبتلا نہیں ہوتے، وہ سب چیزیں پیچھے، لیکن جب وراء ظہورہم پیٹھوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے قرآن اور سنت کو، پھر شکوک اور شبہات کے سائے اور سوالات اور کیا کچھ انسان کے اندر جو ہے وہ کنفیوژنز پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ جو اپنے رب سے جتنا دور ہوگا اتنے ہی زیادہ شکوک اور شبہات کا شکار ہوگا، بے یقینی کا اندھیرا ہوگا، لا علمی کا اندھیرا ہوگا، غفلت کا، گناہوں کا اندھیرا ہوگا۔ اور اندھیرے میں جب انسان ہوتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کیا صحیح ہے کیا غلط۔ جب زندگی کے اندر یہ قرآن کا نور روشن ہو جاتا ہے تو صحیح غلط کی، حق اور باطل کی صاف انسان کو پہچان ہو جاتی ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم ہی خدا ہے۔ یہ گروپ تھا عیسائیوں کا اور ہے، ان کو جیکوبائٹس کہا جاتا ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے۔ اب یہاں آپ دیکھیے اللہ کی جلالت کی شان، جس کو کہتے ہیں نا کہ رب رب و ان تنزل والعبد عبد و ان ترقى، رب تو رب ہی ہے چاہے وہ پہلے آسمان پر تجلی فرما لے، اور بندہ بندہ ہی ہے چاہے کتنا بھی اونچا ہو جائے، چاہے عیسیٰ علیہ السلام ہی بن جائے، سب غلام ہیں، سب غلام ہیں اللہ کے۔ جلیل القدر پیغمبر عیسیٰ، موسیٰ علیہ السلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سب بندے ہیں اللہ کے، اللہ کے آگے کسی کو کوئی اختیار نہیں۔ اب یہاں اللہ کا جلال دیکھیے، فرمایا قل، کہہ دیجئے، فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، کون ہوگا اللہ کے سامنے کوئی اختیار رکھنے والا، ان ارادہ، اگر اللہ ارادہ کر لے، اَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ، اگر اللہ ارادہ کر لے کہ مسیح ابن مریم اور اس کی ماں کو ہلاک کرنے کا، ومن فی الارض جميعا، اور ان سب کو بھی جو دنیا میں ہیں، وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ کے آسمانوں اور زمین میں اور جو ان کے درمیان ہے، یخلق ما یشاء، وہ تخلیق فرماتا ہے جو چاہتا ہے۔ اللہ کی خدائی میں کسی کو شرکت نہیں ہے، کسی کی شرکت نہیں ہے اللہ کے اختیارات میں، اللہ کی خدائی میں، حتیٰ کہ انبیاء اور پیغمبروں کو بھی نہیں ہے، تو ان سے کمتر درجے کے اولیاء اللہ کیسے اللہ کے فیصلوں پر حاوی یا اس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہود اور نصارہ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ یہ ظلمات کی مثال، جب اپنی خواہشات کے اندھیروں میں گھر جاتے ہیں اور صحیح غلط کا فرق مٹ جاتا ہے تو ان کو پھر یہ خیال آتا ہے کہ ہم اللہ کے بہت چہیتے۔ جیسے جیسے گناہوں کا زہر زندگیوں میں گھلتا چلا جاتا ہے، ویسے ویسے خوش فہمیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ جو انسان جتنا قرآن سے، جتنا اللہ سے دور ہوگا اتنا ہی خوش فہمیوں کا شکار ہوگا، اتنا ہی اللہ سے بے خوف اور گناہوں سے بے خوف ہوگا۔ جو جتنا جتنا اللہ کے قریب ہوگا، قرآن کے قریب ہوگا، اتنا اتنا وہ اپنے گناہوں کے بارے میں محتاط ہوگا، کیئرفل ہوگا، اتنا ہی اس کے اندر گناہوں کے نتیجے کا خوف اور اللہ کی سزا کا خوف پایا جائے گا۔ یہ چونکہ بہت دور ہٹ گئے تھے اپنی کتاب سے، تو ان کے اندر یہ خوش فہمیاں کہ ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں، بہت چہیتے ہیں۔ پوچھا گیا قل، اچھا یہ بات ہے تو کہہ دیجئے، فلما یعذبکم بذنوبکم، ان سے پوچھو پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں پر سزا کیوں دیتا رہا؟ در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان اللہ نے پیدا کیے۔ یعنی یہودیوں کا تصور یہ تھا کہ ہمارے اعمال تولنے کے باٹ مختلف ہیں اور عام انسانوں کے تولنے کے باٹ مختلف ہیں، کہ نعوذ باللہ اللہ پریجڈسڈ ہے، متعصب ہے، بنی اسرائیل پر تو کرم ہی کرم کرے گا چاہے ہم کچھ بھی کر لیں، لیکن دوسروں پر نہیں کرے گا، ان کو گناہوں کی سزا ملے گی، ہمیں نہیں ملے گی۔ ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام دوزخ کے دروازے پر بیٹھے ہوں گے اور کسی بھی یہودی کو وہ دوزخ کی آگ میں نہیں گرنے دیں گے، لہذا آخرت کے بارے میں غلط عقیدے نے ان کو گناہوں پر جری کر دیا تھا۔ فرمایا یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، زمین اور آسمان اور ان کی ساری موجودات اس کی ملک ہیں اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ اے اہل کتاب، ہمارا یہ رسول ایسے وقت تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیم تمہیں دے رہا ہے جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا، تو دیکھو اب وہ بشارت دینے اور ڈرانے والا آ گیا۔ یہاں پر فترت کا ذکر ہے، ایک بریک کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، ان کے درمیان 1300 سال کا فاصلہ ہے، اس میں تو وحی کا، نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں، مسلسل انبیاء اور نبی موجود رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 600 سال 600 ایئرز کا فصل ہے، اس میں کوئی نبی کوئی رسول نہیں آیا۔ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اب دیکھو اتنے لمبے گیپ کے بعد ہمارا رسول آ گیا، لہٰذا ان کی قدر کرو۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی تھی، اس نے تم میں نبی پیدا کیے، تم کو بادشاہ بنایا، وآتاکم ما لم یوتی احد من العالمین، اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا۔ پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے وانی فضلتکم علی العالمین، اللہ نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میں نے تم کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی کیا یہ فضیلت آج بھی موجود ہے؟ جی ہاں، ایک حد تک۔ کس طرح؟ آپ دیکھیں، انتہائی ذہین قوم ہے، کوئی شک نہیں، اللہ نے ذہانت کی دولت ان کو بھرپور عطا کی ہے۔ تعداد میں اتنے تھوڑے سے ہیں لیکن ساری دنیا پر چھائے ہوئے ہیں۔ آپ اکنامک سسٹم دیکھ لیجئے، آپ میڈیا دیکھ لیجئے، انٹرٹینمنٹ دیکھ لیجئے، پالیٹکس دیکھ لیجئے، سیاست، ہر چیز میں یہ لوگ چھائے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ان کو پلاننگ کی بھی کوالٹی دی ہے، دور تک پلاننگ کرتے ہیں، لانگ ٹرم ان کی پلاننگز ہوتی ہیں، اور اپنی پلاننگ کرنے کے بعد اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنے تمام ریسورسز لگا دیتے ہیں۔ اتنی ساری نعمتوں کے ساتھ اگر یہ چاہتے تو دنیا کو امن اور امان کی جگہ بناتے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امن اور امان نہیں ہے۔ شروع سے ان کو یہ نعمتیں دی گئیں، اور وہی نعمت موسیٰ علیہ السلام بھی ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ تم کو اللہ نے بہت نعمتیں دی ہیں۔ اب ان سے کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے میری قوم، اس مقدس سرزمین، اشارہ ہے فلسطین کی طرف، اس میں داخل ہو جاؤ، التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، اس بستی میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام و نامراد پلٹو گے۔ اب ان کا جواب سنیں، قالو، کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں۔ وہاں پر قوم امالقہ رہا کرتی تھی، بڑے لمبے چوڑے، یہ آگ کے بچے ہوئے ریمیننٹ سے بہت زبردست تھے۔ ان کا کہ نہیں نہیں، ہم نہیں جا سکتے، وہاں دیکھا ہے تم نے کتنے زبردست لوگ رہتے ہیں، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے۔ یہ جو کہا تھا نا، سمعنا وعصینا، ہم نے سنا لیکن ہم مانتے نہیں، اس کی مثال ہے، ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکل جائیں، فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اب جب وہ وہاں سے نکل جائیں گے، ہاں پھر ہم داخل ہو جائیں گے۔ سینکڑوں سال کی غلامی سے یہ ان کا حال ہو گیا تھا، ذہن شخصیت ان کی مسخ ہو کر رہ گئی تھی، دنیا کی محبت نے ان کو بالکل ہی مغلوب کر دیا تھا، کاہل بھی تھے۔ اب دیکھیے، یہاں پہ جیوگرافیکل لبریشن مل گیا تھا ان کو، فرعون کی غلامی سے نجات مل گئی تھی، لیکن جسمانی آزادی یا ٹیریٹوریل آزادی حاصل کر لینا بہت آسان ہے، لیکن ذہنوں کو غلامی سے آزاد کرنا یہ بڑا لمبا کام ہے، مینٹل سلیوری سے نکلنا بڑا مشکل کام ہے۔ یہ اپنے آقاؤں سے انتہائی ذہنی طور پر مروب تھے، احساس کمتری کا شکار تھے، بالکل پیرالائزڈ قوم تھی، ان چیزوں نے مل کر ان کو پیرالائز کر دیا تھا بالکل۔ کہا کہ ہرگز ہم نہیں داخل ہوں گے، ہاں وہ نکل جائیں تو ہم بھی داخل ہو جائیں گے۔ جیسے آج آپ دیکھیں، اگر کہا جاتا ہے کہ بھائی دین کا کام کرو، لوگ کہتے ہیں ہم دین کا کام کریں، ہم سے نہیں ہوتا، اللہ کا کام ہے، اللہ کرائے گا، آپ کو کیا فکر ہے؟ اور ہاں ہم تیار ہیں کرنے کے لیے، بس ذرا وہ بڑے بڑے ممالک کے صدر مسلمان ہو جائیں، ایک دفعہ وائٹ ہاؤس میں اسلام ہو جائے، ہم بھی داخل ہو جائیں گے، ہم تو تیار ہیں مسلمان، ہاں بالکل فلاں حجاب کر لیں، ہم تو تیار ہیں، ہم بھی کر لیں گے بالکل۔ یہ انہوں نے کہا کہ وہ پہلے وہاں سے نکلیں پھر ہم داخل ہو جائیں گے۔ قال رجلان من الذين يخافون، ان ڈرنے والوں میں سے دو انسان ایسے بھی تھے، انعم الله عليهما، جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا۔ کیا نعمت تھی؟ باقی قوم تو لوگوں سے ڈرتی تھی اور یہ تھے ایسے انعام یافتہ جو اللہ سے ڈرتے تھے۔ انہوں نے کہا ادخلوا عليهم الباب، انہوں نے کہا ان جباروں کے مقابلے میں دروازے سے اندر تو چلے جاؤ، اتنا تو کر لو، اندر تو گھس جاؤ کم از کم جا کر۔ فاذا دخلتموه فانكم غالبون، تم اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے۔ وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اللہ پر توکل کرو اگر تم مومن ہو۔ پرزور ترغیب دلائی کہ کچھ تو کوشش کرو، ذرا تو ہاتھ پاؤں ہلاؤ، لیکن شرط دیکھیں نا، کہا کہ اللہ پر توکل کرو اگر تم مومن ہو۔ تو مسئلہ ہی تو یہ تھا کہ مومن جو نہیں تھے، اللہ پر توکل جو نہیں تھا۔ قالو، قوم بولی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا لن ندخلها ابدا، اے موسیٰ ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے، کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے، ما دامو فیہا، جب تک وہ اس میں ہیں۔ تو کیا کرو موسیٰ؟ فذهب انت وربک فقاتلا، ایسا کرو کہ تم اور تمہارا رب چلے جاؤ اور جنگ کر لو۔ بھائی دیکھو، آخر اب تک تم نے دریا بھی پھاڑ دیا اور من و سلوا برسا دیا، یہ بھی شاید کہا ہو کہ اپنا عصا بھی ساتھ لیتے جانا، تو جاؤ تم اور تمہارا رب، تم جا کے جنگ کرو۔ اور کیا ہے، انا ہا ہونا قاعدون، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم سے نہیں ہلا جاتا۔ معجزے دیکھ کر اور معجزوں کی وجہ سے بجائے کہ احسان مندی کا ان کے اندر جذبہ ابھرتا، مزید کاہلی پیدا ہو گئی، سپوائل ہو گئے۔ اتنے معجزے انہوں نے دیکھے تھے تب ان کا یہ حال تھا۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ معجزوں سے دین قائم نہیں ہو سکتا، اس کے لیے انسانی کوشش ضروری ہے، شیئر ہیومن ایفرٹ۔ ایک اکیلا انسان بھی دین قائم نہیں کر سکتا، اگر کر سکتا تو موسیٰ علیہ السلام کر لیتے، اتنے زبردست جلیل القدر پیغمبر، شریعت ان کے پاس، لیکن چونکہ قوم نے کورا جواب دے دیا، اتنے بزدل، ایسے وہ پیرالائز لوگ تھے، انہوں نے ساتھ نہ دیا، دین قائم نہ ہو سکا۔ جبکہ اس کا مقابلہ آپ کیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مبارک ساتھیوں سے، کتنی انہوں نے ہیومن لیول پر کوششیں کی ہیں، شیئر ہیومن ایفرٹ کیا۔ صحابہ نے کتنی تکلیفیں اور محنت کر کے دین کو نافذ کیا، کیونکہ بعد کے آنے والے مسلمانوں کے لیے نمونہ بننا تھا۔ اگر تو معجزوں سے اسلام نافذ ہوتا تو آج میں اور آپ، ہم کہہ دیتے کہ ہم کیا کریں، ہمارے پاس تو میریکلز نہیں ہیں، ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے لیے نمونہ بنانے کے لیے پھر اسی طرح سے ان سے محنتیں اور اللہ تعالیٰ نے کوششیں کروائیں، اور اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین ساتھی عطا کیے۔ بدر کے موقع پر مقداد ابن اسود نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم ہم آپ سے وہ بات نہ کہیں گے جو موسیٰ کی قوم نے کہی تھی کہ اذهب انت وربک فقاتلا وانها هنا قاعدون، بلکہ ہم تو آپ کے دائیں اور بائیں اور سامنے اور پیچھے سے آپ کا دفاع کریں گے، آپ بے فکر ہو کے مقابلے کی تیاری کیجئے۔ تو صحابہ کو معجزوں سے کامیابی نہیں ملی، نہ ہم کو ملے گی، ہمیں بھی ٹیم بنانی ہوگی، اجتماعیت اختیار کرنی ہوگی، مل کر بیٹھنا ہوگا، مل کر کام کرنا ہوگا، ریسورسز اپنے پول کرنے ہوں گے، جو جان لگا سکتا ہے جان لگائے، جو وقت لگا سکتا ہے وقت لگائے، جو پیسہ دے سکتا ہے پیسہ دے، جو ایڈورٹائز کر سکتا ہے ایڈورٹائز کرے، جو کر سکتا ہے کرے، مل جل کر کام ہوگا، ایک آدھ کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب جب قوم نے یہ کورا جواب دیا تو سوچیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل پر کیا گزری ہوگی، کتنے دکھے دل سے انہوں نے دعا کی، وہ قوم جس سے اتنی محبت کرتے تھے، آگے ہم پڑھیں گے، اس قوم کے لیے وہ قبطی سے لڑے، سب کچھ کیا، اب کتنے بیزار ہیں۔ قال ربی انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے رب، میرے اختیار میں کوئی نہیں مگر یا میری اپنی جان یا میرے بھائی کی، تو بس ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے۔ اللہ نے جواب دیا، اچھا تو وہ ملک 40 سال تک ان پر حرام ہے، یتیہون فی الارض، یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے۔ فرمایا، فلا تاس علی القوم الفاسقین، ان نافرمانوں کی حالت پر ہرگز ترس نہ کھاؤ۔ کہا تھا نا انہوں نے، ہا ہونا قاعدون، اللہ نے بھی وہیں بٹھایا ان کو کہ بیٹھو یہاں پر 40 سال. اس 40 سال کے عرصے میں یہ ہوا کہ وہ غلامی میں جس جنریشن نے پرورش پائی تھی وہ پوری جنریشن ختم ہو گئی. ایک نئی جنریشن آزاد فضا میں پل بڑھ کر جوان ہوئی. اچھی قیادت اللہ تعالیٰ نے مزید ان کو میسر فرمائی. موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی سلسلہ جاری رہا. اس کے بعد ان کے اندر ہمت آئی, پھر انہوں نے جنگ کی اور اللہ تعالیٰ نے فتح اور کامیابی ان کو عطا فرمائی. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. اور ذرا انہیں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ حق کے ساتھ سنا دیجیے. اِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا, جب ان دونوں نے قربانی کی. قربانی کا لفظ قرب سے بنا ہے, اللہ کا قرب چاہنے کے لیے کچھ نہ کچھ قربانی دینا, سیکریفائس کرنا. تو کیا ہوا, فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی, دوسری کی نہ کی گئی. اب ہماری روایات میں کیا چیز چل پڑی کہ ایک عورت کی وجہ سے جھگڑا ہو گیا. ہر چیز کا الزام ادھر سے ادھر سے, جب تک عورت پر نہ آ جائے لگتا ہے کہ نعوذ باللہ دین کا حق نہ ادا کیا. عورت کا ذکر ہی نہیں ہے, قربانی کی بات ہے. کچھ آفرنگز تھیں انہوں نے, ایک کی قبول ہوئی, ایک کی نہ قبول ہوئی. جس کی نہ قبول ہوئی, ذکر آتا ہے حابیل کا کہ حابیل کی قبول ہوئی, قابیل کی نہ قبول ہوئی. قتل سے قابیل کو یاد رکھیے, آپ کو یاد رہے گا. قال لأقتلنك, اس ایک نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا جس کی قبول نہ ہوئی. اب دیکھیں, بجائے اس کے کہ وہ یہ دیکھتا کہ کیا وجہ ہوئی, انٹروسپیکشن کرتا, یہ دیکھتا کہ میری نیت میں کیا خرابی تھی جو اللہ تعالیٰ نے قبول نہ کی. وہ جس کی قبول ہوئی اس سے وہ حسد کا شکار ہو گیا. جس کی قبول ہوئی اس نے جواب دیا, قال انما يتقبل الله من المتقين. جواب دیا, اللہ تو متقیوں ہی کی نظریں قبول کرتا ہے. دراصل کیا ہے, انما الاعمال بالنیات. دو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں بالکل ایک جیسی, ایک کی قبول ہوئی ایک کی نہ ہوئی. کیوں, ایک پڑھ رہا ہے اللہ کے لیے, خالصتاً اللہ کے لیے, اس کی قبول ہوئی. ایک پڑھ رہا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ مجھ سے امپریس ہوں. وہ تو حدیث میں آ گیا, من صلی یرائی فقد اشرک, جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی وہ تو شرک کر چکا. تو اصل چیز تو پھر نیت ہے, نیت پہ اعمال کا دار و مدار ہے, کس کی نیکی قبول ہوگی کس کی نہیں. لئن بسطت الی یدک, اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا. میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے. اب یہاں یہ جو بات ہم پڑھ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یہ چاہ رہے تھے ان کے اچھے والے بھائی کہ وہ یہ سب کچھ کریں. یہ سمجھانے کا انداز ہے, اس کو اس کے نقصانات بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم نے مجھے قتل کیا تو تمہارا کتنا نقصان ہے. جیسے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے احادیث سے کہ قاتل نہ صرف قتل کا گناہ اپنے سر لیتا ہے بلکہ جس شخص کو اس نے قتل کیا ہوتا ہے مقتول کے سارے گناہوں کی سزا بھی وہ قیامت کے دن خود بھگتے گا. تو یہ بات کہی, ذالک جزاء الظالمین, ظالموں کے ظلم کا ٹھیک یہی بدلہ ہے. آخر کار آمادہ کر لیا اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر. فاصبح من الخاسرین, اور وہ اس کو مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں. احادیث میں آتا ہے کہ جو دنیا میں قتل ہوتا ہے ہر قتل کا گناہ قابیل کے سر پر بھی جاتا ہے, اس لیے کہ اس نے یہ پہلا قتل کیا تھا. جو برا کام شروع کیا, اب جب تک وہ برائی دنیا میں ہوتی رہے گی اس کی سزا اس برائی شروع کرنے والے کو پہنچتی رہے گی. اب یہ پہلی موت تھی جو دنیا میں ہوئی تھی, اس سے پہلے کوئی موت نہیں ہوئی تھی, دفن کرنے کا طریقہ نہیں آتا تھا. فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یعاری سوءۃ اخی, پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا تو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے. یہ دیکھ کر وہ بولا, افسوس مجھ پر, میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا. اس بات پر اس میں ندامت پیدا ہوئی. فاصبح من النادمین, وہ ہو گیا شرمندہ ہونے والوں میں سے. اس کو سمجھنا ضروری ہے, کس پر شرمندہ ہوا, قتل پہ نہیں, قتل پہ شرمندہ نہیں ہوا. اگر قتل کر کے ندامت اس کے اندر پیدا ہوتی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا. ندامت اس بات پر ہوئی کہ میں قتل کر کے جرم کر کے اپنا جرم چھپا بھی نہ سکا. یہ خاص کافرانہ ذہنیت ہے, اللہ سے دوری کی نشانی ہے کہ گناہ پر ندامت نہیں ہوتی, سکینڈل سے ڈر لگتا ہے, لوگوں کو نہ پتا چل جائے, لوگوں میں بدنامی نہ ہو جائے. تو اس پہ اس کو شرمندگی ہوئی کہ اف وہ مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں اس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپا لوں. من اجل ذلك اسی طرح بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا، جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، اور جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔ ایک کو زندگی دینا ایسا جیسے ساری انسانیت کو زندہ کر دیا۔ آپ نے کوئی بلڈ ڈونیٹ کر دیا، یا آپ نے کچھ پیسے دے دیے کسی کے علاج کے لیے، یا اللہ کے فضل سے آپ ڈاکٹر ہیں جو کہ نوبل پروفیشن ہے، بہت بڑا اللہ کا کرم ہے، بہت بڑی چیز ہے، اس لیے کہ وہی تو ہیں جو کہ جان بچاتے ہیں، اتنا بڑا اس کا اجر ہے۔ تو یہ پروفیشن کو بھی انسان اگر اللہ کی خاطر کرے تو وہ سارا وقت اس کا عبادت میں ہے۔ جو اپنے پروفیشنز کے اندر ہیں اور اللہ کی خاطر کر رہے ہیں، وہ سب اپنا وقت عبادت ہی میں لگا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پے در پے ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے، پھر بھی ان میں سے بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے بھاگ دوڑ کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں، یا اصولے پر چڑھائی جائیں، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں، یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں۔ یہ ذلت اور رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے، اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے۔ مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہ دیکھیے قرآن کا انداز، کوئی قانون شریعت کا نافذ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کا تقوی نہ ہو۔ اگر تقوی نہیں ہوگا اس سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کر ہی لیں گے۔ یہ ہم نے نکاح کے معاملات میں بھی دیکھا، طلاق میں دیکھا، لونڈی غلاموں کے معاملات میں دیکھا۔ بغیر تقوی کے جب شریعت کو لے کر چلیں گے تو اس کا کھیل بنائیں گے، تماشا۔ تو بار بار نہ صرف قوانین دیے جا رہے ہیں بلکہ ان قوانین کو کامیابی کے ساتھ نافذ کرنے کی ہدایت کے طور پہ تقوی کا ذکر بہت آتا ہے۔ اللہ کا تقوی کرو۔ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو اور اس کا قرب تلاش کرو، اس کی راہ میں جدوجہد کرو، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ الوسیلہ ذکر آ رہا ہے یہاں پر، وسیلے کا مطلب ہوتا ہے قرب، یا قرب کا ذریعہ، نیئرنس اختیار کرنا۔ تو کہا کہ اللہ کا قرب تلاش کرو۔ کس کے ذریعے سے ہم اللہ کا قرب تلاش کر سکتے ہیں؟ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نام سے، اللہ کے ناموں سے دعائیں کیا کرو، اللہ دعائیں قبول کرے گا۔ اپنے نیک اعمال کا حوالہ دو۔ مومن بھائی سے دعا کے لیے کہہ سکتے ہو، اس کا بھی تم وسیلہ بنا سکتے ہو کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے۔ کسی اور سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ الوسیلہ جنت کا ایک اعلیٰ درجہ ہے، اور آپ نے فرمایا کہ تم میرے لیے الوسیلہ کی دعا کیا کرو۔ اس میں ایک ہی شخص داخل ہوگا، اور آپ نے فرمایا کہ میں امید رکھتا ہوں کہ میں وہ شخص ہوں گا جس کو کہ وہ جنت کا درجہ دیا جائے گا۔ الوسیلہ اور الفضیلہ ہم مانگتے ہیں اذان کی دعا کے بعد، تو یہ الوسیلہ اور الفضیلہ یہ جنت کے دو درجات ہیں جو کہ مانگے جاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور عام مسلمانوں کے لیے الوسیلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں نیک اعمال سے۔ اس کا اشارہ جاہدو کے اندر ہے، جہاد کرو، اپنی جان مال سے جہاد کرو تاکہ اللہ کا قرب تلاش کر سکو۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جمیعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامۃ ما تقبل منهم ولهم عذاب الیم، خوب جان لو جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، اگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی ہی اس کے ساتھ اور بھی، اور وہ چاہیں اسے فدیے میں دے کر روز قیامت کے عذاب سے بچ جائیں، تب بھی وہ ان سے قبول نہ کی جائے گی اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی۔ وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل بھاگیں مگر نہ نکل سکیں گے، اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، اور چور خواہ عورت ہو یا مرد، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ اب کہاں سے کاٹو، کتنے کاٹو، دونوں کاٹو، ایک کاٹو، کیا کرو، یہ سب باتیں اطیع رسول کے ذریعے سے پتا چلیں گی. اور چور، خواہ عورت ہو یا مرد، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا. اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے اور وہ دانا اور بینا ہے. سورہ مائدہ کا زمانہ نزول تقریباً 7 ہجری ہے، 7 اور 8 ہجری زمانہ نزول ہے. اس زمانے تک اسلامی نظام نافذ ہو چکا تھا اپنی پوری آن بان شان و شوکت کے ساتھ. سوشل جسٹس موجود تھا، اکنامک سسٹم امپلیمنٹ ہو رہا تھا، یہ سب چیزیں موجود تھیں. تو اسلام نے پہلے نظام بنائے، سسٹمز بنائے، اور ان سسٹمز کی حفاظت کے لیے اس کے بعد سزائیں رکھی گئی ہیں. تو سزائیں جو ہیں وہ سسٹمز کو سبسرو کرتی ہیں، سزاؤں سے ابتدا نہیں کی. اسلامی شریعت، اسلام لانے کا یہ طریقہ کہ سب کو کوڑے مارنا شروع کر دو، سب کو سنسار شروع کر دو، اسلام نہیں چاہتا اس طرح سے کہ ادھر سب کے ہاتھ لڑک رہے ہوں اور سر لڑک رہے ہوں، نعوذ باللہ. ایسا کوئی بربیرک ٹریگر ہیپی ریلیجن نہیں ہے. پہلے پوری طرح انتظام کرنا ہے. سب کو بیسک ریکوائرمنٹس دے دی گئیں، روٹی، کپڑا، مکان سب کو دے دیا گیا. سب کچھ ہونے کے باوجود پھر کوئی اس طرح امن عامہ میں خلل ڈالتا ہے تو پھر اس کے لیے سزائیں بھی ہیں تاکہ سسٹمز کی حفاظت کی جا سکے. جہاں پر شرعی نظام نافذ ہے، شریعت جہاں پر نافذ ہے، وہاں پر ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو سب کے ہاتھ کٹے ہوئے نظر آئیں. ہم جاتے رہتے ہیں مکے مدینے، آپ لوگ جاتے ہوں گے، بتائیں کتنے ہاتھ کٹے ہوئے نظر آئے. اور پھر سرقہ جو چیز ہے، چوری، اس کا بھی خاص ڈیفینیشن ہے. بہت معمولی چیز، کھانے پینے کی چیز پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. پبلک پراپرٹی اگر ہے، مسجد یا پارک یا بیت المال، اس میں سے اگر کوئی چیز لے لی جائے اس پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. اسی طرح مشترکہ مال جو کسی کی حفاظت میں یا امانت میں ہو، اس پر بھی ہاتھ نہیں کٹے گا. پاگل اور نابالغ بھی اس سے مستثنی ہیں. ہنگامی حالات اگر ہو جائیں تو یہ سزا ساقط ہو جاتی ہے. کیوں؟ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط پڑا تھا تو یہ سزا سسپینڈ ہو گئی تھی، اس لیے کہ سسٹم نہیں رہا، نظام نہیں رہا. جب نظام ہی نہیں رہے گا تو اس کی حفاظت کے لیے سزا رکھنا بے معنی ہے. آج ہم سزاؤں کی پہلے بات کرتے ہیں جبکہ ہر طرح کی فحاشی ہے، بدماشی ہے، بے انصافی ہے، ظلم ہے، غربت ہے، معاشی استحصال ہے. اس میں اگر زنا کی اور چوری کی سزائیں نافذ کریں گے تو بتائیے کیا ہوگا؟ انارکی نہیں ہوگی، کیاوس نہیں ہوگا. پہلے سسٹم، اس کے بعد سسٹم جب آ گیا پھر سزا. فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه، پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے، ظلم سے مراد یہاں پر چوری ہے، توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی. یعنی جو دنیا کی سزا ملی ہے وہ آخرت میں اس کو پاک نہیں کر رہی، وہ تو معاشرے کو اس شخص سے بچانے کے لیے یہ سزا اس کو دی گئی ہے. ہاں، آخرت کی سزا سے اگر بچنا چاہتا ہے تو توبہ کرے. ایک شخص کو جب ہاتھ کاٹنے کی سزا دی گئی، جب اس کا ہاتھ کاٹا جا چکا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ کہہ میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں، اس سے میں توبہ کرتا ہوں. پھر جب اس نے توبہ کی تو اللہ کے رسول نے اس کے حق میں دعا فرمائی، اللہم تب علی، اللہ اس کو معاف فرما دے. تو کہا کہ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یعنی ایک دفعہ جب چور کو سزا مل گئی، اب کوئی اس کو بار بار چور چور کہہ کر شرمندہ نہ کرے. الم تعلم، کیا نہیں تم جانتے، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے، جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے، وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے باعث رنج نہ ہوں وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بہت تیزی دکھا رہے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے. کون ہے مراد؟ منافق. ومن الذین ہادو، یا ان میں سے ہوں جو یہودی بن گئے، سمعون للکذب، ان کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں، سمعون لقوم آخرین، اور دوسروں کی خاطر. مراد ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب لوگ جو آپ کی مجلس میں آتے ہیں سب ہدایت کی طلب میں نہیں آتے، اور جو اصول اس وقت بتا دیا گیا وہ آج بھی اپلیکیبل ہے. تمام انسان جو کہ قرآن سننے آتے ہیں سب ہدایت کے لیے نہیں آتے، اور وہی لے کر انسان اٹھتا ہے جو نیت لے کر آیا ہوتا ہے. یقین کریں کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو لوگوں کی نیت کے حساب سے معاملہ کرتی ہے. جو ہدایت کے لیے اللہ کی رضا کے لیے آتا ہے یہ ہدایت اور اللہ کی رضا اس کو دے دیتی ہے، جو اپنی گمراہیوں کی دلیل کی تلاش میں آتا ہے اس کو اپنی گمراہی کی دلیل مل جاتی ہے، جو مزید بھٹکنے کی فکر میں ہوتا ہے یہ قرآن اس کو بھٹکا بھی دیتا ہے، ہم نے پڑھا ہے نا یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا۔ تو آیا کرتے تھے کچھ ہدایت کے لیے نہیں آتے تھے کچھ منافق اور یہودی، بلکہ وہ آتے تھے کہ ہم کچھ باتیں سنیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بعد باہر جا کر آؤٹ آف کانٹیکسٹ کچھ کا کچھ ملا کر، کچھ سچ کچھ جھوٹ اس کے اندر ملا کر آگے بیان کر دیں، اور ان کو باقاعدہ بھیجا جاتا تھا اسکیم کے تحت کہ جاؤ تم سن کر آؤ کیا کہا جا رہا ہے۔ تو سماعون لقوم آخرین، کچھ اور لوگوں کے لیے جاسوسی کرنے آیا کرتے تھے۔ لم یاتوک، یہ وہ لوگ ہیں جو خود آپ کے پاس نہیں آئے، کیا کام کرتے ہیں؟ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، کتاب اللہ کے الفاظ کو اس کے صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیر دیتے ہیں، اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو، نہیں تو مت مانو، یعنی اپنے فیصلے پہلے کر کر آتے ہیں، پہلے فیصلہ کر کر آتے ہیں کہ ہمیں جو اپنا ہمارا رجحان ہے اسی کے حساب سے ہمیں بات سننی ہے۔ انسان ہدایت سن کر فیصلہ کرتا ہے نا، کیا کروں کیا نہ کروں، ان کا فیصلہ پہلے ہی ہوتا ہے کہ ہم جو سن رہے ہیں وہ ماننا تو ہے نہیں، ہاں کجبیسی کے لیے یا ٹیڑھ پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو فرمایا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، جیسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس فتنے سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اور لوگوں سے کہتے ہیں اگر تم کو یہ حکم دیا جائے تو مانو، نہیں تو نہ مانو، جیسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک نہ کرنا چاہا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت سزا۔ سماعون للکذب، ان کا یہ حال کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ بہت زیادہ جھوٹ سنتے ہیں، جھوٹ کا چسکا لگ گیا ہے، جھوٹی بناوٹی میک بلیف باتیں بہت اچھی لگتی ہیں، اور جب یہ قول طیب قرآن سامنے آتا ہے دل نہیں لگتا، بور لگتا ہے۔ اکالون للسحت، حرام کے کھانے والے ہیں، لہذا اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اختیار دیا جاتا ہے، چاہو تو ان کا فیصلہ کرو ورنہ انکار کر دو، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، اور پھر یہ اسے منہ موڑ رہے ہیں؟ وما اولئک بالمؤمنین، اصل بات یہ ہے یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے، یعنی اپنی کتاب پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ تھوڑا سا ذرا سا اس کا پس منظر دیکھتے ہیں، یہاں ایک خاص مقدمے کی طرف اشارہ ہے، اور وہ یہ تھا کہ خیبر کے معزز یہودی خاندانوں میں سے ایک عورت اور ایک مرد کے درمیان ناجائز تعلق پایا گیا۔ تورات کی روح سے اس کی سزا رجم تھی، یعنی سٹوننگ ٹو ڈیتھ۔ اب کیا ہوا کہ یہودی سزا کو نافذ نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس مقدمے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم بنانا چاہیے، اگر وہ رجم کے سوا کوئی اور حکم دیں تو قبول کر لیا جائے، اور رجم ہی کا حکم دیں تو نہ قبول کیا جائے۔ چنانچہ مقدمہ آپ کے سامنے لایا گیا، آپ نے رجم کا حکم دیا، انہوں نے اس حکم کو ماننے سے انکار کیا۔ پھر آپ نے پوچھا تمہارے مذہب میں اس کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا کوڑے مارنا اور منہ کالا کر کے گدھے پر سوار کرنا۔ آپ نے ان کے علماء کو قسم دے کر ان سے پوچھا کیا تورات میں شادی شدہ زانی اور زانیہ کی یہی سزا ہے؟ انہوں نے پھر وہی جھوٹا جواب دیا، مگر ان میں سے ایک شخص ابن سوریہ جو خود یہودیوں کے بیان کے مطابق تورات کا بہت بڑا عالم تھا خاموش رہا۔ آپ نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا میں تجھے اس خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے تم لوگوں کو فرعون سے بچایا اور طور پر تم کو شریعت عطا کی، کیا واقعی تورات میں زنا کی یہی سزا لکھی ہے؟ اس نے جواب دیا اگر آپ مجھ کو اتنی بھاری قسم نہ دیتے تو نہ بتاتا۔ واقعہ یہ ہے کہ زنا کی سزا تو رجم ہی ہے، مگر ہمارے ہاں جب زنا کی کثرت ہوئی تو ہمارے حکام نے طریقہ اختیار کیا کہ بڑے لوگ زنا کرتے تو انہیں چھوڑ دیا جاتا، اور چھوٹے لوگوں سے یہی حرکت سرزد ہوتی تو ان کو رجم کر دیا جاتا۔ اس کے بعد پھر ہم نے اس قانون میں تبدیلی پیدا کر دی۔ تو اس طرح جب اللہ کی شریعت صرف غریبوں پر نافذ ہو اور امیروں پر نافذ نہ ہو تو معاشرے کے اندر فساد اور بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدی ونور، ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ ہدایت کس کے لیے؟ جو جنت میں جانا چاہے، اور نور اور روشنی يحكم بها النبيون، اسی کے مطابق انبیاء فیصلے کیا کرتے تھے. اور وہ انبیاء کون تھے؟ الذین اسلموا، وہ جو کہ مسلمان تھے، یعنی خود بھی وہ شریعت کے فرما بردار تھے. کس کے لیے فیصلے کرتے تھے؟ للذین ہادو، یہودی بن جانے والوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے. والربانیون والاحبار، اور ربانی اور احبار بھی، بما استحفظوا من کتاب اللہ، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا. ربانی سمجھیے کہ اخلاقی تعلیمات سکھانے والے، جیسے کہ ہمارے ہاں امام ہوتے ہیں مسجد کے، حافظ ہوتے ہیں، درس تدریس کرنے والے لوگ جو اخلاقی تعلیمات لوگوں کو دیں. ربانی احبار سمجھیے کہ قانونی تعلیمات دینے والے لوگ، جیسے مفتی ہیں، فقیہ ہوتے ہیں، یا قرآن کی تفسیر لکھنے والے، اس قسم کے. انہیں اللہ کی کتاب کا ذمہ دار بنایا گیا تھا. وکانو علیہ شہدا، اور وہ اس پر گواہ تھے. یعنی اتنے اچھے لوگ تھے بنی اسرائیل میں جو ربانی تھے، جو ان کے احبار تھے، کہ وہ شہید تھے اس کتاب پر. ان کا اپنا قول، اپنا عمل گواہی دے رہا تھا کہ وہ اس کتاب کی حفاظت کر رہے ہیں. تو کتاب کی حفاظت صرف آگے پڑھا دینے سے یا پڑھ دینے سے یا لکھ دینے سے نہیں ہوتی، اصل کتاب کی حفاظت تو عمل کرنے سے ہوتی ہے، جب اس پر عمل کیا جائے. فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، بس اے گروہ یہود، تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اللہ کے نازل کردہ احکامات کے تحت فیصلے نہیں کرتے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہی تو کافر ہیں. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، تورات میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ. پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں. پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. تورات میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا. ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی، وہی لفظ آ رہے ہیں. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اس میں ہدایت اور نور تھا. آج آپ دیکھیں کہ ہمارے ذہنوں کے اندر کتنے سوالات، کتنے اشکالات، کتنے کنفیوژن ہیں. یہ نتیجہ ہے اللہ کی کتاب کے بند ہونے کا. چونکہ نور نہیں ہے ہماری زندگیوں کے اندر قرآن کا، تو ہمیں سمجھ نہیں آتا، اس لیے پھر ہم سوالات پوچھتے ہیں، ہم کنفیوز ہوتے ہیں. جب یہ کتاب کھلے گی، نور پھیلے گا، ہدایت مل جائے گی. وہ مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وہدی وموعظۃ للمتقین، اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی، اور تقوی کرنے والوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی. یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے تورات کی شریعت کو برقرار رکھا تھا. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ہمارا حکم تھا اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلے کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی فاسق ہیں. تو بتا دیا گیا کہ اللہ کی جب کتاب آتی ہے وہ عدالت بن کر آتی ہے، اس لیے نہیں آتی کہ اس کو خالی چوم لو، اس کو آنکھوں سے لگا لو، اور اس کو بہت خوبصورت خوبصورت جزدانوں کے اندر لپیٹ کر اوپر رکھ دو. نہیں، وہ اس لیے آتی ہے کہ وہ زندگیوں کے اندر نافذ ہو، امپلیمنٹ ہو، اور اس کے مطابق زندگیوں کے فیصلے کیے جائیں. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم اما جاءك من الحق. پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی ہے، اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی اور اس کی محافظ و نگہبان ہے. لہذا اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کیجئے، اور جو حق آپ کے پاس آ گیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے. بات تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جا رہی ہے، دراصل ہم سب اس کے مخاطب ہیں، ہم سب سے بات کی جا رہی ہے کہ اسی کے مطابق زندگیوں کے فیصلے ہونے چاہیے. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی، اگرچہ تمہارا اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا، مگر اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے، یعنی نعمت کا ملنا آزمائش. قرآن بہت بڑی نعمت ہے لیکن ساتھ ساتھ آزمائش بھی ہے، جو اس کا حق ادا کر دے وہ اس آزمائش میں کامیاب ہو گیا. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، لہذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو. إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، تم سب کو آخر کار پلٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے. تو آپ دیکھیں کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو اس نیکیوں کی دوڑ میں دوڑتے دوڑتے اپنے رب کے پاس چلے گئے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ان کی زندگی تھی اور جانا تو تھا ہی اللہ کی طرف، زندگی تو گزر ہی جائے گی، ہر حال میں گزرنا ہے اس کو، تو کیوں نہ اس کو بہترین جگہ اور بہترین کاموں کے اندر لگا دیا جائے اور کھپا دیا جائے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کیجئے اور ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجئے. خواہشات کس کو کہا گیا؟ یہ جو پچھلی تعلیمات رہ گئی تھیں اس میں سے شریعت تو بچی نہیں تھی، بس وہ خواہشات کا مجموعہ ہو کر رہ گئی تھی. وَحْذَرْهُمْ، ہوشیار رہیے، یہ لوگ تم کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرہ برابر منحرف نہ کر پائیں جو اللہ نے آپ پر نازل کی ہے. پھر اگر یہ اس سے منہ موڑیں تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلا مصیبت کرنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے، اور یہ حقیقت ہے ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں. افحکم الجاہلیت یبغون، تو کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں. جاہلیت کی بات کی ہے، حکم الجاہلیہ، یہ جاہلیہ دراصل اگر کرونالوجیکل آرڈر میں تاریخی طور پہ دیکھا جائے تو ایک دور تھا اسلام سے پہلے کا، اسلام سے پہلے کے دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے، آگے بھی ہم پڑھیں گے جاہلیت الاولی. تو اگر ہسٹوریکلی تاریخی طور پر دیکھا جائے تو ہاں وہ ایک دور تھا، گزر گیا، اب دوبارہ نہیں آنا اس کو. لیکن اگر ہم نفسیاتی یا آئیڈیولوجیکل طور پر دیکھیں تو یہ جاہلیت لوٹ لوٹ کر آتی رہتی ہے. جب بھی اسلام مغلوب ہوگا یہی جاہلیت جو ہے وہ دنیا میں چھا جائے گی. تو پوچھا گیا ان سے، کیا تم جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہو؟ اللہ کے دیے ہوئے حکم کو چھوڑ کر تم غیر لوگوں کے دیے ہوئے احکامات ماننا چاہتے ہو؟ اللہ کا حکم تو سب سے اچھا ہے، سب سے زیادہ فائدہ مند ہے ان لوگوں کے لیے جو اس پر یقین رکھے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہودی اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ. بعضهم اولیاء بعض، یہ آپسی میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ الکفر ملت الواحدہ، کفر ایک ملت ہے. آپس میں چاہے عیسائیوں یہودیوں کے کتنے بھی اختلافات ہوں، لیکن جب اسلام کی بات آتی ہے تو یہ اسلام کے خلاف متحد ہو کر کام کرتے ہیں. بار بار ہم سے کہا گیا ان کو ولی نہ بنانا، دلی دوست مت بنانا، موالات کا رشتہ ان سے مت رکھنا. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِّنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا ولی بناتا ہے تو اس کا شمار بھی پھر انہی میں ہے، یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے. کہ جو ان کے طور طریقوں کو اپنائے گا، ان کی زندگیوں کے طریقے میں رنگ جائے گا، اس کا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ المرء علی دین خلیلہ، ہر انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو دیکھو تمہارے دوست کا دین کیا ہے، اپنی صحبت کو دیکھو، اپنی کمپنی کو دیکھو، اپنے انکلینیشنز کو، اپنے رجحانات کو دیکھو، اپنی ویو لینتھ کو دیکھو کہ ہماری ویو لینتھ کس سے ملتی ہے. کیا نان مسلمز سے ہماری ویو لینتھ ملتی ہے، یا ہماری ویو لینتھ صحابہ سے اور صحابیات سے ملتی ہے؟ اور اگر اس میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ نہیں، صحابہ ہمیں اجنبی لگتے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہمارے لیے بہت اجنبی ہیں، اور باقی خواتین جن کے نام ہم جانتے ہی ہیں، ویسٹرن کلچر رکھنے والی، وہ بہت فیمیلیئر ہیں، تو اب یہاں پر پرابلم ہے. انسان سوچ لے کہ وہ جس قافلے میں شامل ہوگا اس کی منزل وہی ہوگی جن کے ساتھ وہ چل رہا ہوگا. اور اللہ نے پھر فیصلہ فرما دیا کہ ان اللہ لا یہد القوم الظالمین، ظالم کہا ان لوگوں کو جو کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر ان کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ فتر الذین فی قلوبہم مرض یسارعون فیہم یقولون نخشى ان تصیبنا دائرہ، تم دیکھتے ہو جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہیں ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں۔ مگر بعید نہیں کہ اللہ جب تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسے یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے۔ اس وقت اہل ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام پر کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور آخر کار یہ ناکام و نامراد ہو کر رہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کس سے خطاب ہے؟ مجھ سے اور آپ سے، ہم سے۔ مَن یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھرتا ہے، یعنی جو دین پر چلتے ہوئے امبیرسمنٹ محسوس کرتا ہے، جو بہت ہی اپولوجیٹکلی اسلام پر چلتا ہے، جو مڑ جاتا ہے اپنے دین سے، منہ پھیر لیتا ہے اپنے دین سے، اس کو دین اچھا نہیں لگتا، تو کیا ہوگا؟ اللہ کو پرواہ نہیں۔ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ، تو ان قریب اللہ ایک اور قوم لے آئے گا، جب مسلمان اپنے دین پر ایسے شرمندہ، اس کو اپنے دین کو ایسا گھٹیا سمجھنے لگیں گے تو کوئی بات نہیں، اللہ ایک اور قوم اٹھا دے گا۔ کیسے ہوں گے؟ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ دعا کرنی چاہیے کہ اللہم انی اسألوک حبک وحب من یحبک وحب عملی یبلغنی لا حبک، کہ اللہ میں سوال کرتی ہوں تجھ سے تیری محبت کا، اس شخص کی محبت کا جو تیری محبت تک پہنچا دے، اور اس عمل کی محبت جو تجھے پسند ہو۔ یحبہم، اللہ ان سے محبت کرے گا، ویحبونہ، وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ اذلۃ علی المومنین، بہت نرم ہوں گے مومنوں پر۔ اعزت علی الکافرین، کفار پر بھاری ہوں گے، کفار پر سخت ہوں گے۔ اب نرم ہونا کیا مطلب مومنوں پر؟ کہ مومن کی کوتاہی یا غلطی دیکھ کر بھی ڈھانکنے کی کوشش کریں گے، اس کو اچھالیں گے نہیں، پروپیگنڈا نہیں کریں گے، مومنوں کو سپورٹ کریں گے۔ اور کافروں پر سخت ہوں گے، سخت ہونے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ بد مزاج ہوں گے یا بے انصاف ہوں گے یا ان کا خیال نہیں کریں گے، مراد یہ ہے کہ ان سے امپریس نہیں ہوں گے، بہت زیادہ امپریس نہیں ہوں گے وہ کفار سے۔ یہ نہیں ہوگا کفار کو اعلیٰ سمجھیں اور مسلمانوں کو گھٹیا سمجھیں، اپنے بلیفز پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے وہ کفار کے سامنے، اور مسلمانوں کے لیے اپنی بہترین صلاحیتیں کھپائیں گے، ذہانت، صلاحیت، مال مسلمانوں کے بہتری میں لگانے والے ہوں گے، یعنی کہ لائلٹیز مسلمانوں کے ساتھ ہوں گی۔ عزتا علی الکافرین، کفار پر بھاری ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے۔ ولا یخافون لومت لائم، اور کسی ملامت کرنے والی کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یہ خوبیاں اس قوم میں ہوں گی، اور حقیقت ہے اگر ہم اپنے دین کی خدمت کے لیے کمر بستہ نہیں ہوتے، ہم پیدائشی مسلمان، ہم بورن مسلمز، اللہ ہم سے چھین لے گا یہ نعمت، اللہ کیا پتہ کس قوم کو اٹھا دے۔ اتنی پڑھی لکھی قوموں کے اندر اسلام آج پھیل رہا ہے، کیا پتہ وہ آ جائیں اسلام کا جھنڈا لے کر، اور جن چیزوں پہ آج ہم شرمندہ ہوتے رہتے ہیں، جب ان کے پاس دین آئے گا تو دیکھیں وہ کس فخر کے ساتھ پیش کریں گے، ایٹیٹیوڈ کیا ہوگا۔ وہ تو ایسا دین کو پیش کریں گے کہ جو لوگ اسلام کے مطابق عمل نہیں کر رہے وہ تو آؤٹ کاسٹ ہیں، وہ تو لو آئی کیو والے لوگ ہیں، کتنا بے وقوف ہے جو نماز نہیں پڑھتا، اتنے فائدے ہیں نماز کے اندر، کون ہے جو سود لے رہا ہے، اتنے نقصانات ہیں سود کے اندر، پورے فخر سے، پوری دلیل کے ساتھ، سائنٹیفک ثبوت کے ساتھ وہ اسلام کو نافذ کر دیں گے۔ اسی کے تو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا، اگر آپ کے پاس بہترین چیز بھی ہے لیکن آپ کو اس کی ویلیو نہیں پتا، آپ اس پہ شرمندہ رہیں گی، لیکن اگر آپ کے پاس ہیرا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ ہیرا ہے تو پھر آپ اس کو فلانٹ کریں گی، آپ اس پر فخر محسوس کریں گی۔ تو اگر ہمارے دلوں سے اسلام کی ویلیو نکل گئی، اس پر چلنا ہم مناسب نہیں سمجھتے، ہماری لائف سٹائل کے ساتھ ٹیلی نہیں کرتا، تو اللہ لے جائے گا، اللہ یہ نعمت کسی اور کو دے دے گا، اور وہ اتنے سوری مسلمز، اپولوجیٹک مسلمز نہیں ہوں گے، دین کو امبیرسمنٹ کے طور پہ نہیں لیں گے، فخر کے ساتھ ان لوگوں کو امبیرس فیل کرائیں گے کہ جو دین پہ چل نہیں رہے۔ جب برائیاں ان لوگوں کی طرف سے پھیل رہی ہیں اور برائیوں کو وہ ایسے پیش کرتے ہیں جیسے کہ اس سے بڑی اچھائی کوئی ہے نہیں، تو سوچیں جب اچھائی ان کے پاس آ جائے گی تو وہ کس طرح اس کو پیش کریں گے. اس چیز کی آج ہمیں ضرورت ہے. حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندے پر جو چیزیں فرض کی ہیں ان کو پورا کر کے وہ مجھ سے قرب حاصل کرتا ہے تو یہ عمل مجھے محبوب ترین ہے. یعنی فرائض کی انسان پابندی کرے, اور میرا بندہ اگر نوافل کے ذریعے میرا قرب تلاش کرتا ہے تو پھر میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں تو اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, اور میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, اور میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے تو میں لازماً اس کا سوال پورا کروں گا, اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اس کو پناہ دوں گا. تو العظیم کی محبت انسان کو بھی عظیم بنا دیتی ہے, بہت اعلیٰ بنا دیتی ہے, اور وہ کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. اب دیکھیں یہ ملامت کیسے ہوتی ہے. جب انسان جہاد کرتا ہے, اللہ کے دین اللہ کی محبت میں نکلتا ہے, اللہ کے دین کی خاطر نکلتا ہے, تو دو طرح کے لوگوں سے اس کا پالا پڑتا ہے. ایک تو سامنے سے آنے والا دشمن, کھلم کھلا مذاق اڑائیں گے, مخالفت کریں گے, سب کچھ کریں گے, ان سے نمٹنا آسان ہوتا ہے. ایک اور جو فرنٹ اس کے سامنے آتا ہے وہ اپنائیت کا فرنٹ ہوتا ہے, اپنے سامنے آ جاتے ہیں, اپنوں کی طرف سے محبت کے واسطے ایموشنل بلیک میل کہ دیکھو تمہاری وجہ سے ہمیں کتنی پریشانی ہو گئی ہے, گلٹی فیل کرواتے ہیں. یہ فرنٹ زیادہ مشکل ہے, محبتوں کے بحاظ پر جہاد کرنا بہت زیادہ مشکل ہے. جو دشمن ہے وہ پہلے ہی اچھا نہیں لگتا, آپ کو کیا غم اس کا دل ٹوٹتا ہے, ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ ٹوٹے ہے دشمن, برا لگتا ہے. لیکن دین کی خاطر ان کا دل توڑنا جن سے محبت ہے بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کی مثال آتی ہے جہاد کے ذکر میں, ان کو بھی محبت تھی لیکن انہوں نے چھوڑا اللہ کی خاطر. تو یہ دو فرنٹس ہیں, کسی ملامت کرنے والے کے ملامت کی پرواہ نہیں کرتے, ایموشنل بلیک میل میں نہیں آتے, اور یہ بڑی چیز ہے. ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. واللہ واسع علیم, اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے, سب کچھ جانتا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, تمہارے رفیق تو حقیقت میں اللہ اور اللہ کا رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں, زکات دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اب یہ آپشن ہے, چاہو تو یہود و نصارہ سے دوستی کر لو, چاہو تو اللہ اور اس کے رسول سے دوستی کر لو. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا, اور جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لے, فَإِنَّا حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ, تو بے شک اللہ کی جماعت وہی غالب آنے والی ہے. دعا کریں اللہم ربنا جعلنا منہم, اللہ میں ان میں شامل کر لے. اب اگر انسان دیکھیے جب تک ملامت کی فکر نہیں چھوڑتا دین میں آگے نہیں بڑھ سکتا. اگر ہر وقت وہ دوسروں کے مشوروں کو, ان کی ملامتوں کو, ان کی نصیحتوں کو, ان کی باتوں کو اہمیت دیتا رہے گا, ایک قدم آگے چلے گا, دو قدم پیچھے ہٹے گا. یہ آیات جو ہیں ایک طرح سے اس میں منافقوں کو بھی آئینہ دکھایا جا رہا ہے. منافق کا کیا حال ہے, نہ اللہ سے اس کو محبت ہے نہ اللہ کو اس سے محبت ہے. وہ تو ہر بات میں اللہ کو چھوڑنے پر تیار ہو جاتا ہے, اس کو تو ہر وقت اللہ سے شکایتیں ہی رہتی ہیں, اللہ سے بدگمان ہی رہتا ہے, اللہ بھی اسے محبت نہیں کرتا. پھر اذلتن علی المومنین نہیں ہوتا, اذلتن علی الکافرین ہوتا ہے, عزتن علی المومنین, مسلمانوں کے لیے بہت ڈسڈین فل. کوئی اچھی سی اچھی بات بھی مسلمانوں کے سامنے آ جائے قبول کرتے میں بہت ہچکچاتا ہے. برائیوں کے لیے ہمیشہ اس کے پاس مسلمان ممالک ہی ہوتے ہیں کہ دیکھو سعودی عربیہ میں کتنی برائیاں ہیں, دیکھو افغانستان میں کتنی برائیاں ہیں, دیکھو ایران کا کیا حال ہے, دیکھو کیا ہو رہا ہے. جو مسلمان ممالک اسلام کی نفاذ کی کوششوں میں لگے ہیں ان کی طرف سے تو بدگمانی اور برائی کبھی تعریف نہیں سنیں گے, بلکہ کوئی اگر ان کی تعریف کرے, کوئی خوبی بیان کرے تو ناگواری سے سن لیتے ہیں. اس کے برعکس کفار کے ساتھ بہت لائل, ایک ایک چیز کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, ایک ایک خوبی کو 100 100 دفعہ بیان کرتے ہیں. دین سے دور ہونا پروگریسو اور ایجوکیٹڈ ہونے کی علامت سمجھتے ہیں. وہ شرمندہ ہی رہتے ہیں اپنے دین کے اوپر, اور وہ تو بہت ڈرتے ہیں ملامت کرنے والوں کی ملامت سے کہ کوئی ہمیں فنڈو نہ کہہ دے, کوئی ہمیں ایکسٹریمسٹ نہ کہہ دے. تو تو یہ منافق کا حال ہوتا ہے، وہ ہمیشہ دور ہی رہتا ہے، تو وہ اللہ کی جماعت میں شامل ہو نہیں سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو تمہارے پیشرو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا ہے، انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق مت بناؤ۔ جتنا آج اسلام کا مذاق ہے اس کی تو مثال ملنی مشکل ہے۔ کیریکیچرز، کارٹونز، موویز، بکس، کیا نہیں ہے مجھے بتائیے، کتنا مذاق اڑا ہے اسلام کا، اس کو ڈیفینڈ کرنے والا بھی تو کوئی چاہیے۔ تو ان کو دوست تو بالکل مت بنانا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو، یعنی اذان کا ذکر ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، اتخذوها ہزوا ولعبا، وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس سے کھیلتے ہیں۔ اتنی بھی ان میں کرٹیسی نہیں ہے کہ مسلمانوں کی جو چیزیں باعزت ہیں، ہولی ہیں، ان کا احترام کر لیں۔ ہر مسلمانوں کی چیز کا یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ سورہ نور کے اوپر کچھ آیات لے کر کسی نے مووی بنائی تھی۔ اس نے یہ کیا تھا کہ ایک تصویر تھی، اس میں ایک عورت لیٹی ہوئی تھی، کمر تک وہ بالکل برہنہ تھی، کپڑا نہیں تھا، اور اس کی برہنہ پیٹھ کے اوپر سورہ نور کی آیات لکھی ہوئی تھی۔ اتنا مذاق، اور اتنا گھٹیا انداز مذاق کا۔ یہ تو اپنے رسولوں کا مذاق اڑانے سے نہیں چوکتے، کامیڈیز انہوں نے بنائی ہیں، پیروڈیز کی ہیں عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، تو ہمارا کیسے دل لگ سکتا ہے؟ اللہ کی محبت اور اللہ کے دشمن کی محبت کیسے ایک دل میں جمع ہو سکتی ہے، مجھے بتائیے، ہو نہیں سکتی۔ ایسے ایسے مذاق اڑاتے ہیں۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ ان سے کہو، اے اہل کتاب، تم جس بات پر ہم سے بگڑے ہو، وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور دین کی اس تعلیم پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی، اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ پھر کہو، کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جن کا انجام اللہ کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے، اور جن پر اللہ نے لعنت کی، جن پر اس کا غضب ٹوٹا، جن میں سے بندر اور سور بنائے گئے، جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے، اور وہ سوا اس سبیل سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ جب یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ کفر لیے ہوئے آئے تھے اور کفر ہی لیے ہوئے واپس چلے گئے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ہی دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، تم دیکھتے ہو ان میں سے بکثرت لوگ گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں اور حرام کے مال کھاتے ہیں۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہت بری حرکات ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں، برائیاں بھی اس کانفیڈنس کے ساتھ کرتے ہیں کہ وہ برائیاں بھی لگتا ہے کہ جو ان برائیوں میں حصہ نہیں لے رہا، اس سے بڑھ کر بے وقوف کوئی نہیں۔ لیکن یہاں وارن کر دیا کہ اسی چیز کے اندر ان کی دوڑ بھاگ ہے، بہت برا ہے جو کر رہے ہیں، قیامت کے دن پتہ چل جائے گا۔ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون، کیوں ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے۔ یقیناً بہت برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں۔ اب یہ ان کے علماء کا کام ہے کہ ان کو روکا جائے، ان کو منع کریں کہ یہ گناہ کے کام ہے۔ لیکن اب تو گناہ کا لفظ بھی آؤٹ ڈیٹڈ، آؤٹ موڈیڈ ہو گیا، اولڈ فیشن ہونے کی علامت بن گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ نتھنگ از گڈ اور بیڈ، اونلی تھنکنگ میکس اٹ سو، کوئی چیز اچھی بری نہیں ہوتی، صرف سوچ کی بات ہوتی ہے۔ جس کا دماغ گندا ہے وہ کہتا ہے یہ گناہ ہے، وہ گناہ ہے۔ جو بہت پاکیزہ ہوتا ہے اس کو کوئی بات گناہ نہیں لگتی۔ کیا ڈسٹورٹڈ تھیوری ہے، آپ دیکھیں یہ نظریات ہیں اور یہ پھیل رہے ہیں۔ اور یہ خاص کام بتایا گیا ربانیون اور احبار کا کہ وہ لوگوں کو گناہ کی بات کہنے سے روکیں۔ ہم اپنے آپ پر اگر رکھ کر دیکھیں، مسلمانوں پر، تو ہمارے علماء کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو زبان کی حفاظت کا طریقہ بتائیں، زبان کو پاکیزہ کیسے رکھا جاتا ہے۔ جو معاشرے کے اندر حرام اس وقت عام ہو گیا ہے، رشوت اور سود اور مہر کا ادا نہ کرنا اور وراثت کو صحیح طرح تقسیم نہ کرنا، اس کے بارے میں لوگوں کو ایجوکیٹ کریں۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو شامت سب کی آتی ہے۔ ایک روایت ہے یوشع بن نون، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ آپ کی قوم کے 100,000 لوگ ہلاک ہونے والے ہیں، 60,000 گناہگار ہیں، 40,000 نیک۔ تو پوچھا کہ گناہگاروں کا ہلاک ہونا تو سمجھ آتا ہے، آخر نیک لوگ کیوں ہلاک ہوں گے؟ کہا اس لیے کہ وہ لوگوں کو گناہ کرتے دیکھتے ہیں اور ان کو روکتے نہیں۔ تو ہم پر ذمہ داری صرف خود نیکیاں کرنے کی نہیں ہے، یہ خود غرضی کی نیکی اللہ کو نہیں پسند کہ تم اپنی نیکیوں کے خول میں بند ہو کر بیٹھ جاؤ، کہ خود تہجد پڑھ لی، خود نفلی روزے رکھ لیے، خود زکوٰۃ خیرات کر لی، ساتھ والے کی بھی تو فکر کرنی ہے کہ اس تک بھی دین کی بات پہنچی یا نہیں، اس کو بھی تو بتانا ہے، اس کا بھی خیال کرنا ہے، تو یہ بہت بڑی ذمہ داری۔ ایک اور بھی واقعہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں فلاں بستی کو اس کے رہنے والوں سمیت الٹ دو، تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں تو ایک شخص ایسا بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکتے اللہ تیری نافرمانی نہیں کی۔ تو فرمایا کہ بستی کو الٹو، سب سے پہلے اس پر اور باقی پھر بستی والوں پر، اس لیے کہ اس کے کبھی چہرے کا رنگ بھی نہ بدلا میری نافرمانیاں دیکھ کر۔ اب آپ دیکھیں، ہم بعض دفعہ کسی ایسی مجلس میں جاتے ہیں جہاں کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے، اور ہم کیسے اس مجلس میں بیٹھ سکتے ہیں مجھے بتائیے؟ غیرت کا تقاضا ہے، دین کی غیرت ہوتی ہے انسان کے اندر، اور جب دین کی غیرت ہوتی ہے تو انسان اس جگہ بیٹھ نہیں سکتا جہاں اللہ کے قوانین کا یوں مذاق بنایا جا رہا ہو۔ پہلے تو خالی کافر ہی دین کا مذاق بناتے تھے، آج افسوس سے خود مسلمان یہ کام کرنے لگ گئے ہیں۔ تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ کام کرنا ہی ہے، خود سن لینا اچھا ہے لیکن دوسروں کی ذمہ داری بھی ہے، اپنی ذمہ داری ہمیں ادا کرنی ہے۔ آپ الحمدللہ آ رہی ہیں، سن رہی ہیں، جس کو لا سکتی ہیں لے آئیے، سنا دینا آپ کی ذمہ داری ہے، آگے وہ کیا عمل کرتے ہیں اس کی ذمہ داری نہیں، لیکن پیغام پہنچانے کی کوشش تو ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، باندھے گئے ان کے ہاتھ، یہ ایک بدعائی انداز ہے، اللہ فرماتا ہے باندھے گئے ان کے ہاتھ اور لعنت پڑی ان پر ان کے اس قول کی بدولت جو یہ کہتے ہیں، اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ ہوا یہ کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عام ہوئی اور یہودیوں کا دائرہ اور ان کا انفلوئنس کم ہونے لگ گیا، ان کے پاس دولت کم آنے لگ گئی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تو نعوذ باللہ غریب ہو گیا، تو کہا کہ نہیں، دراصل اپنی حرکتوں کی وجہ سے انہوں نے یہ اپنی شامت بلائی ہے، بل یداہ مبسوطتانی، اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور باطل پرستی میں الٹے اضافے کا موجب بن گیا۔ کیسی بات ہے، قرآن سے مزید سرکشی، طغیانم و کفرا، یہ کیسے؟ چھوٹی سی مثال ہے، آپ دیکھیں چینی بہت اچھی چیز ہے، گھی گوشت سب بہت اچھی چیز ہے، ایک صحت مند انسان جب یہ غذا استعمال کرتا ہے اس کو اور اچھی صحت ملتی ہے، لیکن ایک شخص جو بیمار ہے، اس کے اندر بیماری ہے، وہ اگر چینی استعمال کرے گا اس کی بیماری میں اضافہ ہوگا، گوشت کھائے گا بیماری میں اضافہ ہوگا۔ اسی طرح بعض لوگوں کی جب روحیں بیمار ہو جاتی ہیں تو پاکیزہ سے پاکیزہ کلام جو غذا کے طور پہ سنایا جائے وہ ان کی صرف بیماری ہی میں اضافہ کرتا ہے، اور بیسک فیکٹر، بنیادی چیز ان کی اپنی نیت ہے، وہ ہدایت کے لیے اللہ کے کلام کو سننا ہی نہیں چاہتے، تو کیا ہوتا ہے کہ ان کی طغیانی میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال رکھی ہے، كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ، جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، یہ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، لیکن اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ولو ان اہل الکتاب آمنوا واتقوا، یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں پھر تقوی کی دعوت ہے، اور تقوی کیا؟ شریعت پر عمل کرنا۔ شریعت پر عمل کرنا انسان کو گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ لکفرنا عنہم سیئاتہم ولا ادخلناہم جنات النعیم، تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچاتے۔ ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم، اگر یہ تورات اور انجیل اور جو کچھ ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا اس کو قائم کرتے، تو کیا ہوتا؟ آج آپ بتائیے ہمیں کیا خوف ہے؟ ہمیں ڈر ہے کہ شریعت اگر آ گئی تو ہوگا کیا، کیا مشکلات پیدا ہو جائیں گی؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ لَأَقَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر یہ کرتے ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا، اگرچہ ان میں سے کچھ راست رو بھی ہیں لیکن ان کی اکثریت سخت بد عمل ہے۔ یا ایہا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے جو آپ پر نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے یہ نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے تو پیغمبری کا حق نہ ادا کیا۔ کہا کہ پہنچا دیجئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر لوگوں سے پوچھ لیا تھا، اَحَلْ بَلَّغْتُ، کیا میں نے پہنچا دیا؟ تو 125,000 کے مجمع نے گواہی دی تھی کہ جی آپ نے پہنچا دیا۔ اور کوئی یہ بھی نہ سوچے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھپا لی، نہیں، کوئی چیز نہ آپ نے چھپائی، نہ خفیہ علم آپ نے صرف چند لوگوں کو دیا جو کہ سینہ در سینہ چلتا چلا آ رہا ہو، جو کچھ تھا آپ نے سب پہنچا دیا۔ اور جب اللہ کا پیغام پہنچانے انسان کھڑا ہوتا ہے تو سب سے بڑا ڈر لوگوں کا ہوتا ہے، اس کی تسلی دی جا رہی ہے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے، ان اللہ لا یہد القوم الکافرین، یقیناً اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل، کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یہاں پر آپ چینج کر لیں، اپنے آپ کو رکھ لیں، اے لوگوں جو کہ قرآن کے ماننے والے ہو، لستم علی شیء، تم کسی چیز پہ نہیں ہو، اللہ کی نظر میں تمہاری کوئی وقت نہیں ہے، حتی تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، یہاں تک کہ تم قائم نہ کرو تورات اور انجیل اور وہ جو کچھ کے نازل کیا گیا تم پر تمہارے رب کی طرف سے۔ خالی دعووں سے اللہ بات ماننے والا نہیں ہے، عمل کر کے دکھاؤ، تم کوئی حیثیت نہیں رکھتے اللہ کی نظر میں جب تک تم اس کو قائم نہ کر دو۔ وَلَا يَزِيدَنَّا كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَعْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، ضرور ہے کہ یہ فرمان جو آپ پر نازل کیا گیا ہے ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا، مگر انکار کرنے والوں کے حال پر افسوس مت کیجیے۔ کوئی مسلمان ہو یا یہودی، صابی ہو یا عیسائی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، بے شک اس کے لیے نہ کسی خوف کا مقام ہے اور نہ رنج کا۔ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا تو کسی کو انہوں نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا۔ وحسبوا الا تکون فتنہ، اور گمان کیا کچھ نہیں ہوگا، فعموا وصموا، تو وہ اندھے اور بہرے بن گئے، ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ یہ آپ دیکھیں بہت خوبصورت آیات ہیں، انسان کوئی گناہ کرتا ہے، تھوڑی دیر اس کو ڈر لگتا رہتا ہے اندر سے، کیا پتہ اللہ سزا دے، لیکن جب کوئی سزا، کوئی پکڑ نہیں آتی، اللہ اپنی مغفرت سے ڈھانپ لیتا ہے اس شخص کو، اس مغفرت کا، اس مہلت کا ناجائز فائدہ کیا اٹھاتا ہے کہ مزید گناہ کرتا ہے۔ یہ ان کا حال ہوا، ثم عموا وصموا كثير منهم، پھر اللہ نے انہیں معاف کر دیا تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے۔ گناہ پر تھوڑی دیر تو فکر ہوتی ہے، پھر جب پکڑ نہیں آتی پھر جرت اور بڑھتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گناہوں کی سزا شاید یہاں مل رہی ہے، نہیں، دنیا دار الجزا نہیں ہے، یہ دار الامتحان ہے، یہاں تو اللہ نے سب کو چھوٹ دی ہوئی ہے، جو جی چاہتے ہو کرو، آخر قیامت آئے گی تو حساب کتاب چکا دیا جائے گا۔ واللہ بصیر بما یعملون، ان کی سب حرکات اللہ دیکھ رہا ہے۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، حالانکہ مسیح علیہ السلام نے کہا تھا، اے بنی اسرائیل، اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا اللہ تین میں کا ایک ہے، حالانکہ ایک اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس جس نے کفر کیا ہے اس کو دردناک سزا دی جائے گی۔ افلا یتوبون الی اللہ، تو کیا یہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے؟ ویستغفرون، اور کیا اس سے معافی نہ مانگیں گے؟ ہم سب اپنے لیے سوچ لیں، کیوں نہ معافی مانگیں، کیوں نہ اپنے رب سے مستغفار کریں، ضرور کریں، واللہ غفور الرحیم. اللہ بہت درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول تھے. ان سے پہلے اور بہت سے رسول گزر چکے تھے. ان کی ماں ایک راست باز عورت تھیں اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. کھانے کا ذکر اس لیے کیا کہ معبود کھاتے نہیں ہیں. کھانا دراصل کمزوری ہے اور اللہ تمام عیبوں سے تمام کمزوریوں سے پاک ہے، تو جو خود کھانا کھائے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یفکون. دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھرے جا رہے ہیں. ان سے کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے نقصان کا اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا، حالانکہ سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا تو اللہ ہی ہے. کہہ دیجئے اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کے تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سوا اس سبیل سے بھٹک گئے. اب یہاں پر پھر غلو کی بات ہے اور پچھلی امتوں کی، پچھلی قوموں کی پیروی نہ کرنے کی بات کی گئی ہے. دراصل عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تو صریحاً توحید پر مشتمل تھی، جیسے کہ رسولوں کی ہوتی ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ جب ان کے ساتھ ہی عیسائیت کی تبلیغ کے لیے نکلے اور شام سے باہر گئے تو غیر قوموں سے ان کا پالا پڑا. انہوں نے چاہا کہ ہم ان کو بس کسی طرح عیسائی کا نام دے دیں، کوانٹیٹی کو دیکھا، کوالٹی نہیں. اور یہ ایک بہت بڑا ٹیمپٹیشن ہے جو مبلغ میں آتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ تعداد بہت ساری ہو جائے. اب اس میں بعض دفعہ پھر کوالٹی کمپرومائز ہو جاتی ہے. انہوں نے چاہا کہ ہم بہت سو کو عیسائی بنا دیں اور عیسائیت کو اٹریکٹو بنانے کے لیے انہوں نے ان کے مشرکانہ عقائد بھی اس میں شامل کر لیے. اس سے ہوا تو یہ کہ بہت سے لوگ عیسائی تو ہو گئے لیکن نام کے ہوئے، توحید پر تو نہ آئے. دین قبول کرنے کے باوجود شرک ان کے اندر قائم رہا. تو ان کا بہت زیادہ میل جول جب مشرک قوموں سے، پیگن قوموں سے بڑھا، ان کے رسومات، ان کے طریقہ عبادات بھی ان کو بہت رنگین لگے، بہت اچھے بھی لگے. اور یہ ہوتا بھی ہے، مشرک مذاہب بڑے فیسٹیو ہوتے ہیں نا، بڑے کلرفل ہوتے ہیں. اس لیے کہ ان کی بنیاد جو ہے وہ ہوا پر ہوتی ہے، خواہشات پر، ہدن پر تو نہیں ہوتی. جو چیز ان کے من کو اچھی لگتی ہے بس وہ اس کو بھگوان بنا لیتے ہیں. تو اصل بھگوان تو ان کا دل ہوتا ہے. لہذا ناچنا اور گانا اور چراغاں کرنا اور حلوے پوریاں اور رنگ پھینکنا، یہ سب چیزیں ان کے ہاں عبادت کی رسومات ہیں. ان کے مقابلے میں جو رسول کا لایا ہوا دین ہوتا ہے وہ بڑا ہی روکھا پھیکا اور خشک لگنے لگتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ اپنے دین کا نام رکھتے ہوئے بھی لوگ مشرکانہ مذاہب اور ان کے طور طریقوں پر چلنے لگتے ہیں، اور ان کے عقائد طریقہ عبادت میں اور طریقہ زندگی میں سب میں سرایت کر جاتے ہیں. جیسے بالکل آج ہم اپنا دیکھیں، ہندوؤں کے ساتھ رہتے رہتے عقیدے میں اسی طرح شرک، طریقہ عبادات میں چراغاں اور حلوے پکانا اور تفریحات سب شامل ہو گئی ہیں. ڈھول ڈھماکے کے ساتھ بھی نعتیں پڑھی جانے لگ گئی ہیں. معاشرت کے اندر ہم دیکھ لیں، وہ سارا وہی کلچر ہے شادی بیاہ میں، موت زیست کے موقع پہ. تو ہوتا یہ ہے کہ اصل دین لوگوں کے بنائے ہوئے نقلی دین کے اندر کھو کر رہ جاتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں وارن کیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ لا یبقا من الاسلام الا اسمہ، ایک وقت آئے گا کہ اسلام میں اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا. ولا یبقا من القرآن الا رسمہ، اور قرآن میں رسم الخط کے سوا کچھ نہیں بچے گا، بس صرف لوگ الفاظ پڑھیں گے، نہ سمجھیں گے، عمل کرنا تو دور کی بات. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون. بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی، ان پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور ذاتیہ کرنے لگے تھے. انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا. برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا. پھر وہی بات کہ ایک دوسرے کو برائیوں سے روکتے نہیں تھے. ترمذی میں حدیث ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں سب سے پہلا جو نقص، جو عیب پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ ان میں سے ایک شخص دوسرے شخص سے ملاقات کرتا تھا تو کہتا تھا، اب ایک شخص کیا، ایک عالم دین کا جاننے والا، دوسرا شخص ایک نارمل عوام، تو کہتا تھا اے فلاں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو اس لیے کہ یہ تمہارے لیے جائز نہیں. اس کو پتا تھا کہ یہ کام غلط کر رہے ہیں. پھر کیا ہوا؟ پھر اس کی اسی شخص سے اگلے روز دوبارہ ملاقات ہوتی تھی اور وہ اپنے سابق حال پر قائم ہوتا تھا، یعنی جس برائی میں مبتلا ہوتا تھا وہی کر رہا ہوتا تھا. لیکن یہ چیز مانے نہیں ہوتی تھی اس پہلے شخص کی کہ وہ اس کا ہم نوالا اور ہم پیالہ اور ہم نشین بنے. یعنی اس کے باوجود جو نصیحت کرنے والا تھا وہ پھر بھی اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، اسی کے ساتھ ہنستا بولتا رہتا تھا. جب انہوں نے یہ روش اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو آپس میں مشابہ کر دیا. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مائدہ کی یہی چار آیات تلاوت کی جو ابھی آپ کے سامنے پڑی ہیں. پھر آپ نے فرمایا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم تمہیں لازمن نیکی کا حکم دینا ہوگا، اور تمہیں لازمن بدی سے روکنا ہوگا، اور تمہیں لازمن ظالم کے ہاتھ کو قوت کے ساتھ پکڑ لینا ہوگا، اور تمہیں اس کو لازمن حق کی طرف موڑنا ہوگا، اور اسے حق کے اوپر قائم رکھنا ہوگا، یا پھر اللہ تمہارے دل بھی ایک دوسرے کے مشابہ کر دے گا. جب تم انہی سیریمنیز میں شرکت کرتے رہو گے، انہی بدعات میں جاتے رہو گے، تمہارے دلوں سے اس کی برائی بھی نکل جائے گی، تم بھی ویسے ہی ہو جاؤ گے. پھر فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ تم پر بھی لعنت فرمائے گا جیسے یہود پر لعنت فرمائی. ترا کثیر منہم یتولون الذین کفروا لبیس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب هم خالدون. آج تم ان میں سے بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں. یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے. اللہ ان پر غضبناک ہو گیا ہے اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا رفیق نہ بناتے، مگر ان میں سے بیشتر لوگ اللہ کی اطاعت سے نکل چکے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے. ان کی تو عداوت ظاہر ہے، لیکن ہم ذرا اپنی محبت دیکھ لیں کہ ہم کتنی ان سے محبت کرتے ہیں، کیسے اپنی خوشیاں ہم ان کے طریقوں پر مناتے ہیں. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. اور اہل ایمان کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا ہم نصارہ ہیں، یہ اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک الدنیا فقیر پائے جاتے ہیں اور ان میں تکبر نہیں ہے.